وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. معزز طلباء اور محترم سامعین، گزشتہ سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ علم کے حصول کے اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو کچھ مخصوص طریقے عطا فرمائے ہیں، اور ان طریقوں میں سے جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے علم کے حصول کا اور سب سے مستند طریقہ ہے علم کے حصول کا، وہ زبردست طریقہ کہ جہاں نہ حواس خمسہ کام آتی ہو اور نہ ہی جہاں عقل کام آتی ہو، تو اس مقام پر پھر وحی کام آتی ہے. اور وحی کی صورت میں جو اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے آخری کتاب جو نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اس کتاب کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ بزرگ و برتر نے ارادہ فرمایا کلام کا، تو اللہ کا وہ کلام لوح محفوظ کی تختیوں پر واضح ہونے لگا ہے. کہاں پر؟ لوح محفوظ کی تختیوں پر. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس سے مراد یہی مقام اور مرتبہ ہے. اور پھر جب اللہ بزرگ و برتر کی مشیت ہوئی کہ اس کلام کو دنیا، کائنات، مخلوقات، آسمان اور زمین، جن و انس، ان کے سامنے واضح کر دیا جائے اور اس کو پردے سے ہٹا دیا جائے، جب اللہ کا یہ مشیت ہوئی تو قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا ہے. اور یہ جو اترنا ہے یہ یک بارگی ہے, ایک ساتھ ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ بزرگ و برتر نے نازل کر دیا. اور یہی مراد ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر, انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. انزال یا یکبارگی, ایک ساتھ اتر جانا, اور پھر اس آسمان دنیا سے قلب الرسول پر, صدر الرسول پر, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر قرآن کریم نازل ہوا ہے نجمن نجمن, آیتن آیتن, سورتن سورتن. اور اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, یہاں پہ تنزیل سے مراد یہی. یہ بات سمجھنے کے بعد کہ قرآن کے ظہور اور قرآن کے نزول اور قرآن کریم کے شہود کے تین مرحلے, نمبر ایک لوح محفوظ, نمبر دو آسمان دنیا, اور نمبر تین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک. اس بات کی وضاحت کے بعد ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے تین طریقے ہیں. قرآن کریم کو سمجھنے کے تین طریقے ہیں, ان طریقوں میں سے نمبر ایک ترجمہ. عربی زبان کی عبارت کو کسی بھی اور زبان میں منتقل کرنا, بیان کرنا, معنی لکھنا, وضاحت کرنا, یہ سب کا سب ترجمہ ہے. اور قرآن کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ ہے تفسیر. اور تفسیر اگر سفارہ سے ہو تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر فسرہ سے ہو, فا مقدم ہو یا سین مقدم ہو, دونوں صورتوں میں اس کا معنی وہ ہے بیان کرنا, روشن کرنا, وضاحت کرنا, تفصیل کرنا, سمجھانا, یہ تمام کے تمام معنی تفسیر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور تفسیر سفر سے بھی ہو سکتی ہے. سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ان الرجل فیہ یتبین, اس لیے کہ آدمی کی وضاحت ہو جاتی ہے, آدمی کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے, وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے, اس لیے وہ سفر ہے. اور اگر یہ فسر سے ہے تو بھی اس کا معنی تقریباً وہی بنتا ہے, روشن ہونا. سامنے آنا، وضاحت ہونا. لہذا علماء کہتے ہیں کہ تفسیر اس کا مادہ اول سے بھی ہو سکتا ہے اور ثانی سے بھی ہو سکتا ہے. کتنے طریقے ہو گئے؟ دو. نمبر ایک ترجمہ، نمبر دو تفسیر. اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کا ایک تیسرا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں تطبیق. تا طا با یا قاف، تطبیق. اور تطبیق کہتے ہیں حاصل مقصد کو. یا منشأ وحی کو اور خلاصے کو. اور علماء کہتے ہیں کہ ترجمہ اور تفسیر آسان ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں کلام کو ڈالنا اور اس کی وضاحت کرنا، اس کو سمجھانا، اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آسان ہے. جو اصل مشکل کام ہے وہ تطبیق ہے. اور ہمارے دین کے مسائل اور علم کے میدان میں جو تطبیق کرتے ہیں وہ فقہا کہلاتے ہیں. جو تطبیق کرتے ہیں وہ مجتہدین کہلاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ فقہا نے یا مجتہدین نے یا محدثین نے اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکال لیا ہو یا کوئی قانون وضع کر لیا ہو تطبیق کے لیے، ایسا ہرگز نہیں. بلکہ قرآن کریم کا جیسے ترجمہ سب سے پہلے کرنے والے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس طرح قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کرنے والے اللہ کی ذات اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح قرآن کی آیات میں تطبیق بیان بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور بارہا ثابت ہے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ثابت ہے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حمر میں، گدوں میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں. فضلہ بخاری میں حدیث، مسلم میں حدیث بارہا پڑھ چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں باقاعدہ مجھ پر کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی، البتہ ایک آیت ہے الفائزہ البارہ، جو کامیاب ہے اور واضح ہے، اور وہ آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو کوئی بھی ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کے بدلے میں اس کا انعام، اس کا اجر اس کو ملے گا. یعنی گدوں میں زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے نیک کام کیا، خیر کیا، بھلائی کی، ہم اس کو اجر دیں گے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ سوال کس بارے میں ہے، گدوں کی زکوٰۃ کے بارے میں. اور جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ اس بارے میں مجھ پر کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی، البتہ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ گدوں کی زکات دے دی جائے. یہ تطبیق ہے. اور اسی طرح مشہور واقعہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلیفہ, بہت بڑے آدمی ہیں, صحابی ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. حضرت نے اپنی مجلس میں صحابہ سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر, اس سورت میں کیا بیان ہوا ہے, کیا خاص چیز ہے اس میں, کوئی خاص خبر ہے اس میں, وہ کیا ہے؟ مختلف صحابہ نے اپنے اپنے علم کے مطابق اور قرآن کو سمجھنے کے مطابق جوابات دیے. کسی نے کہا اس میں نصرت کا ذکر ہے, کسی نے کہا اس میں فتح کا ذکر ہے, کسی نے کہا اس میں استغفار کی تلقین ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تطبیق والا جواب چاہ رہے تھے, وہ جواب کسی اور صحابی نے نہیں دیا. حضرت عمر کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے تھے, اور صحابہ جو کبار تھے, بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے لنا ابنا ان مثلہو, ہمارے تو بیٹے اس کے برابر ہیں. یہ چھوٹی سی عمر کا صحابی, چھوٹا سا لڑکا, کیا وجہ ہے حضرت عمر اس کو اپنے قریب رکھتے ہیں, اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں اور ان کو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں. اور یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن فہمی اور قرآن کی تفسیر سمجھنے کی دلیل کو صحابہ کے سامنے واضح کر دیا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا, یہ بتائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس سورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے, آپ کی موت کی اطلاع ہے. حضرت نے فرمایا آپ نے جو سمجھا میں بھی وہی سمجھتا ہوں. حضرت عمر نے ابن عباس سے فرمایا جو آپ سمجھ رہے ہیں میری رائے بھی وہی ہے. یہ ہے تطبیق, کیونکہ قرآن کی سورت اذا جاء نصر اللہ, سورہ نصر میں آپ جب باقاعدہ کلمات, الفاظ, آیت کے جملے دیکھیں گے تو اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں. لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نیک بندوں کو کمالات دیے ہیں, علوم دیے ہیں, اس کی روشنی میں جب وہ آیات کے تراجم, معانی, مطالب, تفاصیل, خلاصے یہ دیکھ کر مقصود بیان کرتے ہیں, قرآن کا منشا بیان کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ تطبیق ہے. ام یعقوب انصاریہ, جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, کس نے؟ ام یعقوب انصاریہ نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات کہی کہ آپ خواتین کو بال کاٹنے سے منع کرتے ہیں. اور میں نے پورا قرآن پڑھا ہے, قرآن میں کہیں خواتین کے بال کاٹنے کا ذکر نہیں ہے. کیا عجیب بات کہی، سوال کیا، اعتراض ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود آپ خواتین کے بال کاٹنے سے مسلمانوں کو منع کر رہے ہیں، اور ام یعقوب انصاریہ کہتی ہے کہ میں نے تو قرآن اول سے لے کے آخر تک پڑھا ہے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہو کہ خواتین بال نہ کاٹے اور بال کاٹنا گناہ ہے، یہ ساری چیزیں تو نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس تعلیمات پہ تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلانے لگے، ترغیب دینے لگے، اس راستے پہ چلو، اس کو سیکھ لو، اس کو اپنا لو، اور جن معاملات سے اور جن راستوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک رہے ہیں ان راستوں سے رک جاؤ، چھوڑ دو. اور احادیث جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اقوال بے شمار خواتین کے احکام کے متعلق موجود. یہ ہے تطبیق، جو آسان کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے عظیم علم عطا فرماتے ہیں اور ان کا ترجمے کی صلاحیت بھی درست ہو اور ان کی تفسیر کا علم بھی ٹھیک ہو، تو پھر جو اگلا مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تطبیق. اور جو حدیث شریف ہے من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو ہے، ذرا غور کیجئے گا. جس کسی نے اپنی معلوم دین کے اوپر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ معلومات عطا فرما دیتے ہیں جو پہلے اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو کہاں سے وہ معلومات حاصل ہوں گی؟ وہی آئے گی، کتاب نازل ہوگی؟ نہیں، بلکہ لیتفقہوا فی الدین، جب فقہ میں وہ غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، اسلام اور سنت، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاوی، فقہا کے اجتہادات، اس پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دے دیں گے کہ وہ مقام ان سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہے. حدیث کا مطلب سمجھ گئے؟ من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے قریب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر علوم کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور یہ سوال نہیں یہ کرنا چاہیے کہ جی قرآن تو بالکل واضح عربی ہے اور عربی زبان روئے زمین پہ ایک بڑی انسانوں کی آبادی بولتی ہے، صحابہ سب کے سب عرب تھے اور ان کو کسی تفسیر یا تطبیق کی ضرورت نہیں تھی، یہ خیال غلط ہے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے رمضان المبارک کے حوالے سے آیات سنی تو انہوں نے دو دھاگے لے لیے تھے اور ان دو دھاگوں کو وہ اپنے بستر میں رکھتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، جب سفید اور کالے دھاگے میں ان کو فرق نظر آنا شروع ہو جاتا تھا تو وہ روزے کی نیت کر لیتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ عدی وہ اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ بستر میں دو دھاگے رکھ لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے, آسمان اور زمین تمہارے تکیے میں آ گئے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ تکیہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شفق احمر, صبح کی شفق اور رات کا اندھیرا. تو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابی عربی ہیں, صحابی عرب کے رہنے والے ہیں, عربی ان کی مادری زبان ہے, لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت کا جو معنی صحابی نے سمجھا ہے, قرآن کی آیت کا معنی وہ نہیں تھا, بلکہ قرآن کی آیت کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ معنی ہے, جو تم سمجھ رہے ہو وہ قرآن کا معنی نہیں. پتہ چلا کہ صرف نزول کتاب کافی نہیں تھی, بلکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیغمبر, ہم نے آپ کو مبعوث کر دیا ہے اور آپ کی بعثت کا مقصد اصلی اور مقصد اول یہی ہے کہ جو کتاب ہم نے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر نازل کیے, اس کتاب کو آپ بیان کیجئے, اس کتاب کی آپ تفسیر کیجئے, اس کتاب کی آپ تطبیق کیجئے, اور اس کتاب کے اندر موجود اللہ کی مشیت اور احکام کے معنی وہ بیان کیجئے. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کو سمجھنے کے تین طریقے, نمبر ایک ترجمہ, نمبر دو تفسیر, اور نمبر تین تطبیق. اب اس کے بعد ترجمہ تو آپ جانتے ہیں, ایک زبان سے دوسری زبان میں کلام کو منتقل کرنا یہ ترجمہ ہے. تفسیر کیا چیز ہے؟ علماء نے, مفسرین نے تفسیر کی بہت ساری قسمیں بیان کی. لیکن تفسیر کی جو اصل ہے, کیا تفسیر کی جو اصل ہے, وہ چار قسمیں تفسیر کی. نمبر ایک, تفسیر الآیت بالآیا, تفسیر الآیت بالآیا, یعنی آیت کی تفسیر آیت سے. وہو کل کبریت الاحمر, اس کے آگے لکھو وہو کل کبریت الاحمر, علامہ روح المانی لکھتے ہیں. یہ نایاب ہے کبریت الاحمر, لال پتھر جیسے کبھی کبھی ملتا ہے, ہر وقت نہیں ملتا. اسی طرح تفسیر الآیت بالآیا بھی کم ہے لیکن قرآن میں موجود ہے. اور حدیث شریف, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن خود اپنے باز کی باز کے ذریعے سے تفسیر بیان کرتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہی ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن خود اپنی آیات کی تفسیر بھی کرتا ہے اور قرآن خود اپنے معنی اور مطالب بھی بیان کرتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ کفار اور مشرکین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث سے بڑے پریشان بھی تھے, حسد بھی کرتے تھے، کینا بھی تھا، دشمنی بھی تھی، اور وہ قرآن کی آیات کو اپنے اصل معانی سے توڑ مروڑ کے، آگے پیچھے کر کے، ایک مطلب سے دوسرا مطلب نکال کے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. وقالوا هذا اساطير الاولين وقالوا ان هذا الا سحر مبين وما هو بقول شاعر. یہ سب کیا ہے؟ یہ کفار کی طرف سے الزامات ہے، تنقید. لیکن اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. اے پیغمبر، یہ آپ کے پاس کوئی مثال، کوئی مسئلہ لے کے نہیں آتے مگر یہ کہ ہم اس کی بہترین تفسیر بیان کر دیتے. قرآن کے پہلے مفسر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات خود ہے، اور یہ دلیل ہے، اس آیت میں دلیل ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور کسی طالب علم کو اگر قرآن سمجھنا ہو تو احسن التفاسیر میں وہ بیٹھ جائے. سمجھ میں آئی بات صوفی جی؟ ہاں بالکل. تو یہ ہے تفسیر الآیت بالآیا، قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے دوسری آیت کی تفسیر کرنا. یہ تفسیر کا سب سے قوی مقام ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے مضبوط تفسیر ہے، اگرچہ نایاب ہے اور کم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو. جن لوگوں کو علم نہیں تھا، سطحی نظر تھی، اور بس صرف اردو کی چند کتابیں پڑھ کے آگے انہوں نے فتویٰ دینے شروع کر دیے، انہوں نے کہا جی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اس سے مراد کون ہے؟ تنخواہ لینے والا امام مراد ہے، تنخواہ لینے والا مؤذن مراد ہے، تنخواہ لینے والا استاذ مراد ہے. کسی کو تسلی نہیں ہوئی، اس نے کہا نہیں نہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا مطلب امام مؤذن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ قاری صاحب ہیں جو تراوی پڑھاتے ہیں. کہیں غلطی سے بھی قاری صاحب کو کوئی ایک انعام مت دے دینا، ورنہ تم بھی جہنم جاؤ گے علیہ باللہ، اور قاری صاحب بھی جہنم جائیں گے. جہنم کے دروازے پہ فرشتے بولیں گے کہ یہ وہ صوفی آ گئے جو رمضان میں تراوی کے بدلے میں امام صاحب کو انعام دیتے تھے. فلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس سے بھی زیادہ جس میں شرارت تھی، اس نے کہا نہیں جی تراوی سے مزہ نہیں آیا، بلکہ اس سے مراد قرآن خوانی والے ہیں. کون ہے اس سے مراد؟ ہاں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ یہ وہ تمام لوگ جو قرآن پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کے گھر میں خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آیات کو بیچو مت. بیان ہو رہا ہے تفسیر الآیت بالآیا، کہ کیسے آیت آیت کی تفسیر کرتی ہے. حالانکہ تمام مفسرین اور محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس بات کا مصداق یہ لوگ نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کی وضاحت آگے جا کے فرمائی فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو پتہ چلا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے بدلے دین بدلتے ہیں، جو پیسے کے بدلے مسئلہ بدل دیتے ہیں. ہمارے پشاور میں ایک مولوی صاحب تھے, جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو پوچھتے تھے کہ مجھے زیادہ چینی کون دے گا. وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہوتے تھے, تو زیادہ گھی کون دے گا, زیادہ گندم کون دے گا, جس نے زیادہ دے دیا فتویٰ اس کے حق میں. یہ ہے فوائل للذین یشترون الکتاب بأیدیہم, تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثم یقولون, اور پھر کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. ہرگز نہیں. اذان سے پہلے اپنی طرف سے بنایا ہوا درود پڑھنا شروع کر دو اور کہو کہ جی یہ اللہ کی طرف سے. نماز کے بعد اپنی طرف سے بنائے ہوئے طور طریقے اپنا لو اور اس پہ عمل شروع کر دو. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناؤ, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور پھر کیا کہو, یہ اللہ کی طرف سے. جلوس نکالو, وہ دوسرے والے, دوسری پارٹی, مار پیٹ, ماتم, دس محرم کو زبردست جلوس نکالیں گے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ تو عین عبادت ہے, یہ تو اصل دین ہے. نماز پڑھو یا نہ پڑھو, جمعہ پڑھو یا نہ پڑھو, عمرہ حج کرو یا نہ کرو, بس یہ جو جلوس میں آ گئے کافی. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, اللہ کی طرف سے عقاب ہے, عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, کا مطلب یہ ہے, القرآن یفسر بعضه بعضا, قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں. مولوی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی. اسی طرح ان الانسان خلق ہلوا, سورہ معارج, انسان بنایا گیا ہے اہلوع. ہلوع کیا چیز ہے؟ اذا مسہ الشر جزوع و اذا مسہ الخیر منوع, جب اس کو شر پہنچتا ہے تو چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے, اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے, مزے پہنچتے ہیں, تو ہاتھ روک لیتا ہے, بخیل بن جاتا ہے. یہ سب تو میرا ہے, مولوی صاحب آپ کو میں کیوں دوں, یہ سب تو میرا ہے آپ کو کیوں دوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے لوگوں غور سے سن لو, جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب اللہ کا ہے, اللہ جب چاہے دے گا اور اللہ جب چاہے گا لے لے گا. اور قارون, جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مال میں سے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے حکم دیے, تو اس نے کہا کہ کیوں بھائی, یہ سب تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے, میں نے بڑی کوشش کی ہے, کاروبار کیا ہے, بزنس کیا ہے, لیکن اللہ کا حق وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو بات ہو رہی تھی ان الانسان خلق ہلوعا, ہلوع لفظ ایسا ہے کہ عرب کے ہاں اس کا معنی واضح نہیں تھا, تو قرآن نے خود تفسیر کر دی, اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا, یعنی کچی طبیعت ہے, عارضی طبیعت ہے, مستقل مزاجی نہیں ہے. جب غم آتا ہے تو چیخ پڑتا ہے, رو پڑتا ہے, اور جب خوشی آتی ہے تو احسان چھوڑ دیتا ہے, نہیں کرتا. القرآن یفسر بعضه بعضا, قرآن کی بعض آیتیں بعض آیت کی تفسیر کرتی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, سورہ بقرہ, سَيَقُولُ,
اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا ایک امت وسط, امت وسط کے بے شمار معنی کیے گئے ہیں, بہت سارے مطالب بیان کیے گئے ہیں. لیکن اگر آپ تفسیر الآیت بالآیہ کے اصول کو لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امت وسط کے اندر یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے, وہ امر بالمعروف کا اہتمام کرتی ہے, وہ نہی عن المنکر کا اہتمام کرتی ہے, اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات پر عمل کرتی ہے. تو قرآن نے خود آپ کو بتا دیا کہ جی امت وسط, امت عدل, اس سے مراد کون سی امت ہے جس کے اندر فلا فلا خصوصیات موجود ہو. قرآن نے خود تفسیر کی اپنی آیت کی نہیں کی. فالقرآن یفسر بعضه بعضا. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, ان کے لیے امن اور ہدایت ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ظلم کیا چیز ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم کی تعریف لکھو ظلم کی. وضع الشیء فی غیر محلہ, لسان العرب ابن المنظور افریقی, بہت معتبر کتاب ہے اور علماء اور محدثین کے ہاں اس طرح کی کتابوں سے لغت کے حوالے دیے جاتے ہیں. الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ, لسان العرب کتاب کا نام ہے اور ابن المنظور افریقی صاحب لغت مشہور ہے. اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, تو صحابہ پریشان ہو گئے, فکر مند ہو گئے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اینا لم یظلم, ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے ظلم نہ ہوا. کیونکہ ظلم کی جو تعریف ہم نے کی کہ ایک چیز میں نے سامنے رکھنی تھی اصولی طور پہ, وہ میں یہاں نہیں رکھ سکا, دوسری جگہ رکھ دی, یہ بھی لغت کے اعتبار سے ظلم ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ لغت والا ظلم نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد اللہ کے حقوق میں کمی ہے. ذرا سمجھیے گا بات کو, اس سے مراد حقوق اللہ میں کمی ہے. اور حقوق اللہ کیا ہے؟ عبادت, عبدیت, توحید, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا نہیں. اور پھر قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے ان الشرک لظلم عظیم, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا پیارے بیٹا شرک نہ کرنا, اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, پتہ چلا کہ جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور اس کے ساتھ شرک کا بھی مرتکب ہو رہا ہو تو اس کا دعویٰ معتبر نہیں. ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اور سنت کو بدعت کی شکل میں کر رہا ہو تو اس کا دعویٰ درست نہیں, ظلم کر رہا ہے نا. بس وہ شیء فی غیر محلہ ہی, ایک چیز سنت میں نہیں ہے, کہتا ہے یہ سنت ہے ضروری ہے, وہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, یہ تو احمد رضا خان اینڈ کمپنی کی سنت ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کمی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. تفسیر الآیت بالآیہ, قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں اس طرح کی تفسیر کی موجود ہیں. نمبر دو، تفسیر الآیت بالحدیث، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے، سنت سے. حدیث صرف حدیث مراد نہیں ہے جو لکھی بھی ہوتی ہے، عن فلا عن فلا عن فلا سند ہو اور آگے حدیث ہو، بلکہ حدیث سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل. لہذا اس میں سنت شامل ہے، اور پھر سنت کے اندر بھی پھر قسمیں ہیں. ایک سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، سنت خلفائے راشدین ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین. صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے شاگرد صحابہ ہیں، اور صحابہ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ بھی سنت. تفسیر الآیت بالحدیث، قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ. اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو. اب نماز کون پڑھے، کیسی پڑھے، کن الفاظ سے نماز شروع ہوگی، کن الفاظ پہ نماز ختم ہوگی، کون سی نماز صحیح ہوگی اور کون سی نماز فاسد ہوگی، زکوٰۃ کون دے، کب دے، کس کو دے، کتنی دے، یہ تمام کی تمام تفاصیل اس آیت واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ کی حدیث کے اندر موجود ہے. صرف اور صرف قرآن کریم سے اگر اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ کا آپ حل نکالنا چاہیں تو صرف اور صرف قرآن سے اس مسئلے کے تمام جہات آپ کو معلوم نہیں ہوں گے، اور یہ قرآن کا کام بھی نہیں ہے، قرآن کی کمی نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن آسمانی کتاب ہے، اور آسمانی کتابوں کے اندر اصول ہوتے ہیں، فروع نہیں ہوتے. فروع کے لیے اللہ نے محدثین پیدا کیے، مفسرین پیدا کیے، فقہا پیدا کیے، وہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور تطبیق نکالتے ہیں، تاویل نکالتے ہیں، اور مسلمانوں کو قرآن کا منشا سمجھا دیتے ہیں. سمجھ گئے مولوی صاحبان؟ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر الآیت بالحدیث کے بغیر اس آیت کا مطلب سمجھنا، بیان کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اور جھکیے جھکنے والوں کے ساتھ. اس آیت کی تفسیر الآیت بالحدیث جب آپ دیکھیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت فعلاً بھی کی ہے، اور نماز با جماعت کا مسلمانوں کو ترغیب بھی دی ہے. تفسیر الآیت بالحدیث، کیونکہ آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، حالانکہ قرآن میں تو تھا ورکعوا مع الراکعین. رکوع خفض الرأس، سر کے جھکانے کو کہتے ہیں، لیکن مراد اس سے سر جھکانا نہیں تھا، اس سے مراد نماز تھی، اس سے مراد ذکر تھا، اس سے مراد سجدے اور رکوع اور قیام سب کچھ تھا. اور یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ تفسیر الآیت بالحدیث. اور پھر وہ تفسیر قولاً بھی ہے، اور وہ تفسیر فعلاً بھی موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقامات ہیں، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی، ان مقامات میں سے مقام اول والذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ صرف ہے، نحو ہے، لغت ہے، یہ تمام علوم یہ اصل میں قرآن کریم کی تفسیر کے ابواب ہیں. جب آپ کسی آیت پہ غور کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس کی محل دیکھیں گے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا مجرور ہے یا مبتدا ہے، تو نحو کی ضرورت پیدا ہوگی. کون سا صیغہ ہے، کتنے مخاطبین ہیں، کتنے متکلمین ہیں، صرف کی ضرورت پیدا ہو گئی. کہاں دلالت ہو رہی ہے، کس کس کے اوپر صادق آ رہی ہے، مقدمہ اور مؤخرہ صحیح ہے یا نہیں ہے، فلسفہ شروع ہو گیا. تصور اور تصدیق کے لحاظ سے یہ صغرا اور کبرا برابر بیٹھتے ہیں کہ نہیں، منطق شروع ہو گئی. اس کے اندر جو اسلوب اختیار کیا گیا، جو کلمات اختیار کیے گئے، جو طرد الکلام اختیار کیا گیا، علم معانی شروع ہو گئے. کلام کا وزن کس موضوع پر ہے، کن اوزان پر ہے، علم عروض شروع ہو گئے. تو جتنے بھی یہ سارے کے سارے علوم ہیں، خاص طور پہ کچھ تنگ نظر لوگ کہتے ہیں کہ جی منطق پڑھنا گناہ ہے، فلسفہ پڑھنا گناہ ہے، یہ لوگ غلط ہیں. جب یہ علوم قرآن کی خدمت کے لیے ہوں اور یہ علوم شریعت کے اصول کے مطابق ہوں تو یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑا فضیلت ہے علم میں. سمجھ میں آئی بات؟ تفسیر القرآن، تفسیر الآیت بالحدیث. اور کبھی ایسے مقام آتا ہے جہاں تفسیر آیت کی حدیث کے اندر موجود ہوتی. اور اس معاملے میں ذرا عجیب بات سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور نیک لوگ، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے لوگ، ہم ان سے حساب یسیر کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے تھی کہ حساب تو سب کے ساتھ ہوگا اور پورا پورا ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ ھذا عرض، یہ تو جانچ پڑتال ہے، سرسری نظر ہے. من نوقشا عذبا، من حوسبا عذبا، جس کسی سے پوچھ گچھ ہو گئی اس کو عذاب ملے گا، وہ پکڑا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی، زوجۃ الرسول، اللہ کے رسول کی محبوبہ اور زوجہ، ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، فقیہہ ہیں. فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی سائر طعام ہے. لیکن حضرت عائشہ کو قرآن کے مطلب سمجھنے میں دقت ہوئی ہے کہ نہیں، بتاؤ. حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ حساب کتاب ہوگا اور نیک لوگوں سے پورا پورا ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا فضل جس پہ ہوگا، اللہ کا کرم جس پہ ہوگا، سرسری پوچھ گچھ ہوگی اور جانے دو. باقاعدہ حساب کتاب مانگ لیا گیا، عذبہ تو پھر عذاب یقینی. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی عالمہ ہے. لیکن ان کو قرآن کی آیت سمجھنے میں تکلیف ہوئی ہے، دقت ہوئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آیت کا صحیح ترجمہ صحیح مطلب سیکھ لیا ہے. تفسیر الآیت بالحدیث. بات سمجھ گئے؟ نمبر تین، اچھا یہ جو ہم نے تفسیر الآیت بالحدیث کا ذکر کیا ہے اس میں صحابہ کی تفسیر بھی شامل ہے، موجود ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوا ہوں گے اور نہ ان کے ساتھ ایمان والے صحابہ رسوا ہوں گے، نہیں ہوں گے. اللہ نے جیسے رسول کو کامیابی کی ضمانت دی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کو بھی اللہ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے. اور ابھی ہم نے ذکر کیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا عمل بھی سنت ہے. صحابہ پیغمبر کے شاگرد ہیں، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی علم سیکھا ہے، اور صحابہ کی تفسیر اصل میں سنت کی تفسیر ہے، حدیث کی تفسیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور صحابہ میں فرق کرنا یہ ہمارا موقف نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اصحابی کن نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، اللہ کے رسول کے صحابہ وہ ہدایت کے سرچشمے ہیں، وہ ستارے ہیں، اور ان سب کے سب کی تفاسیر، تراجم، معانی وہ تفسیر الآیت بالحدیث کے اندر شامل ہیں، موجود ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو نمبر تین پہ آ جائیے، تفسیر الآیت بالآثار والاخبار. تفسیر الآیت بالآثار والاخبار، اخبار خبر کی جمع ہے، آیت کی تفسیر کرنا آثار سے اور اخبار سے. یہ تفسیر کن کی ہوتی ہے؟ یہ تفسیر ہوتی ہے تابعین کی. جو شخص کم از کم تین صحابہ سے ہوش اور حواس کے اندر ملا ہو اور ان سے کچھ سیکھا ہو تو وہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور اگر تین صحابہ سے نہیں ملے، ایک سے بھی ملے ہیں، تو تابعی ہیں لیکن کبار تابعین میں سے نہیں. اور یہ قرون اولی کے تین قرن ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تین زمانے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ وہ تین زمانے ہیں جس میں خیر غالب ہے اور شر مغلوب ہے. یہ کون سے تین زمانے ہیں؟ جس میں خیر غالب ہے اور شر مغلوب ہے. تابعین میں سے مشہور تابعی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ 300 صحابہ کے شاگرد نے، 300 صحابہ سے تلمذ حضرت نے کیا. اسی طرح امام مجاہد ہے، ضحاک ہے، عکرمہ ہے، اسود اور علقمہ ہے، یہ سب کے سب تابعین ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں. مسند امام اعظم میں روایت موجود کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حرم میں داخل ہوا، فرائی تو حلقۃ عظیمہ
میں نے دیکھا ایک بہت بڑا درس ہو رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے. قل تو حلقہ تو من, میں نے پوچھا یہ حلقہ کس کا ہے؟ فوجیبا حلقہ تو عبداللہ ابن جزا الحارسی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ الحارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا حلقہ تھا اور وہ صحابی تھے, درس دے رہے تھے. اسی طرح ایک اور مقام پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, رأیت انس یصلی, میں نے انس ابن مالک صحابی رسول کو دیکھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ کم از کم 17 صحابہ سے, کتنے؟ 17 صحابہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا ثبوت موجود ہے. اور تو اور علامہ ابن حجر عسقلانی کتنے بڑے آدمی ہیں, لیکن حنفیہ کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ خود شافعی ہیں. جہاں ان کو موقع ملتا ہے حنفیہ کو رگڑا دینے کا تو ضرور دیتے ہیں اور اچھی طرح دیتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کان تابعی رؤیتن, دیکھنے میں تو بالاتفاق حضرت تابعی. روایت ہے یا نہیں, پھر اس پہ لڑائی ہے. شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی روایت صحابہ سے نہیں ہے, حنفیہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی روایت صحابہ سے موجود. لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کان تابعی رؤیتن, دیکھنے کے اعتبار سے, ملاقات کے اعتبار سے امام اعظم کون تھے؟ تابعی تھے. اس کا ایک مقام آئے گا انشاءاللہ تعالی, اس پہ تفصیل کریں گے. ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ تفسیر الآیت بالآثار والاخبار, کبھی تفسیر آیت کی جاتی ہے آثار سے اور اخبار سے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی نے کہا کہ میری داڑھی کمزور ہے, کسی جگہ میری داڑھی نکلتی ہے اور کسی جگہ میری داڑھی نہیں نکلتی. آپ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے, میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ایسا سوال کیا. حضرت علی نے فرمایا تیری داڑھی کا ذکر قرآن میں موجود ہے. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدہ, اچھی زمین وہ بہترین فصل نکالتی ہے اور بیکار زمین وہ صرف کانٹے نکالتی ہے, اس میں فصل نہیں ہوتی. یہ ہے تفسیر الآیت بالاخبار والآثار. تابعین اور صحابہ جب وہ کوئی تفسیر کریں جو سنت سے ہٹ کر ہو تو وہ پھر اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ وہ آثار اور اخبار کی تفسیر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی ہو گئی؟ 3. تفسیر الآیت بالآیہ, تفسیر الآیت بالحدیث, تفسیر الآیت بالآثار, اور نمبر 4 تفسیر الآیت حسب اللغت والفقہ. تفسیر الآیہ حسب اللغہ والاجتہاد, یا لکھ دیں والفقہ. کچھ لوگوں نے یہ الگ الگ بنائے ہیں, تفسیر حسب اللغہ الگ ہے اور تفسیر حسب الاجتہاد الگ ہے, لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک ہے. کیوں ایک ہے؟ اس لیے کہ جب کسی بھی کلام کی آپ تفسیر کرتے ہیں تو اس تفسیر کے لیے لغت سے واقف ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. فقیہ اجتہاد تبھی کر سکتا ہے جب وہ قرآن کی آیت کے معانی اور تراجم اور لغت کو 100% جانتا ہو. بالفرض کسی کو قرآن کی آیت کا مطلب ہی نہیں پتا, تفسیر کی 4th قسم کیا لکھوائی؟ تفسیر الآیت حسب اللغت
والاجتہاد, یہ تفسیر آیت کی کرنا ہے لغت کے اعتبار سے اور اجتہاد کے اعتبار سے, فقہ کے اعتبار سے. جبکہ فقہ اور اجتہاد کے لیے لغت کا پورا عالم ہونا ضروری ہے, تب ہی جا کے اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کلام ہو رہا ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے قرآن میں, اس کا اصلی معنی کیا ہے, عربی لغت میں اس کا مطلب کیا ہے. اس کو سمجھنے کے بعد پھر آگے وعلیٰ ہذا القیاس وہ مسائل نکالتے ہیں اور مسائل کو سمجھاتے ہیں, استنباط کرتے ہیں. استنباط کا معنی سمجھتے ہو؟ استنباط کا لغوی معنی ہے زمین سے پانی ڈھونڈنا, نکالنا. نہ بتائم وہ تو, اور اللہ تعالیٰ نے فقیہ اور عالم کو ایسی توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو لے کر اس زمین سے ایک نیا مسئلہ, ایک نیا حکم نکال لیتا ہے جو پہلے اس مقام پہ نہیں ہوتا. اس کو استنباط کہتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طرف سے بنا دیا ہو, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, ان کو چاہیے کہ ان میں وہ علماء جو مسائل کے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہوں ان سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں. آج جو مسلمان مفتی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فتویٰ لیتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وَلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, استنباط. انگریز نے اور انگریز کے نوکروں نے فتویٰ ایک گالی بنا دیا ہے. کسی کو جب کوئی تانا دیتے ہیں کہتے ہیں جی فتویٰ دے رہا ہے, فتویٰ بازی کر رہا ہے. مسلمان اس قدر گر گئے ہیں اخلاق میں, مسلمان اس قدر غلام ہو چکے ہیں, اس قدر ذہنی طور پہ نوکر ہو چکے ہیں کہ اب ان کو دینی اصطلاحات تانے نظر آتی. ایک زمانہ آ جائے گا کہ جب کوئی عوام میں فتویٰ دینے والا نہیں ہوگا, پھر پتہ چلے گا کہ فتویٰ کتنی ضروری چیز ہے, فتویٰ کی اہمیت کیا ہے. آج تو یہ فتویٰ کرتے ہیں تو گدھے کو اعلیٰ ترین گھاس کی قدر نہیں ہوتی. اسی طرح ایک عام آدمی کو فتویٰ کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی, اس لیے وہ تانا بناتے ہیں. تو تفسیر حسب اللغت والاجتہاد, قرآن کی تفسیر کرنا لغت کے اعتبار سے اور اجتہاد کے اعتبار سے, یہ تفسیر کی ایک قسم ہے. تفسیر حسب اللغہ میں جو مشہور تفاسیر ہیں, مثال کے طور پہ ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر, تفسیر حسب اللغہ والاجتہاد کی بہترین تفسیر, اور تفسیر الآیت بالحدیث جو اس سے اوپر والی بتائی تھی, اس میں آپ لکھ لیجئے جیسے تفسیر ابن جریر. یہ ابن کثیر ہے, وہ ابن جریر ہے, بہت مفصل اور بہترین تفسیر. احادیث اور آثار, صحابہ کے اقوال اس میں بھرپور طریقے سے جمع. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بغداد سے سفر کرے اور چین پہنچ جائے اور وہاں اس کو تفسیر ابن جریر مل جائے لفاظہ, تو اس کا یہ سفر وصول ہے, کامیاب ہے. اتنی زبردست یہ کتاب ہے, اتنی زبردست تفسیر. اور تفسیر حسب اللغت والاجتہاد کے ذیل میں جیسے روح المعانی, پہلے بتایا ابن کثیر, اب بتایا روح المعانی, یہ وہ تمام تفاسیر. کتنی قسم ہو گئی؟ چار ہو گئی. چار کیسے ہو گئی؟ تفسیر الآیت بالآیہ ایک, تفسیر الآیت بالحدیث دو, تفسیر الآیت بالآثار والاخبار تین, اور تفسیر حسب اللغت والاجتہاد چار. جب یہ چاروں کیٹیگری, یہ چاروں قسم کے علم اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دیتے ہیں اور تفسیر الآیت بالآیہ کے لحاظ سے بھی وہ درست ہو، تفسیر الآیت بالحدیث کے لحاظ سے بھی وہ ٹھیک ہو، تفسیر الآیت بالآثار والاخبار کے لحاظ سے بھی وہ بہترین ہو، اور تفسیر الآیت حسب اللغت والاجتہاد کے اعتبار سے بھی وہ بات کو سمجھتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور ملکہ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تفسیر وہبی، تفسیر وہبی. اور وہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قصبی نہیں ہے، آپ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے تفسیر کا علم دے دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے، حضرت نے فرمایا نہیں، اور صحیح کہا کیونکہ پیغمبر اور نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور ان سے بڑا عالم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ سے بڑا عالم ہے وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہمارا ایک بندہ ہے، ہم نے اس کو رحمت بھی دی ہے اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے ایسے علوم دے دیے ہیں جو علوم عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے ملے، حضرت خضر نے فرمایا اما یکفیک من التوراۃ ما عندک، جو آپ کے پاس آسمانی کتاب تورات ہے وہ کافی ہے نا، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، نہیں حضرت، آپ کے پاس کچھ خاص علوم ہیں، اللہ نے حکم کیا جائیے اور آپ سے وہ سیکھیے، میں وہ خاص علوم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. التفسیر الوہبی، کچھ ایسے خاص علوم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نصیب کر دیتے ہیں. تفسیر وہبی کی مثال امام رازی کی تفسیر کبیر، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر پہلی تفسیر وہبی جو مشہور ہوئی ہے وہ تفسیر کبیر، امام رازی کی تفسیر کبیر. اور اس تفسیر میں منطق اور فلسفہ بھی ہے، لیکن پہلے میں نے عرض کیا کہ منطق، فلسفہ، صرف اور نحو، لغت، عروض، ادب، شعر، معانی، مطالب، یہ تمام علوم جب اسلامی اصول اور اسلامی ضوابط کے مطابق ہوتے ہیں تو پھر یہ اسلامی علوم ہیں، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ ان کا سیکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ جو علم ہے ہر درجے کے اعتبار سے جو علماء ہیں ان کے لیے زیادہ علوم سیکھنا لازم ہے، اور جو علماء نہیں ہیں ان کے لیے ہر قسم کا علم سیکھنا لازم نہیں ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولاً وآخرا. طلباء حضرات جامعہ میں موجود رہیں، ظہر کی نماز کے بعد آپ حضرات کے لیے دورہ لغہ عربیہ کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس میں ہر طالب علم کی شرکت لازم ہے. 15-20 دن کی بات ہے، بیٹھ جاؤ، عربی سیکھ لو، کیسے بولنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے کلام کرنا ہے، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اس پہ بھی توجہ دیجئے اور نمازوں کے اندر، صفوف کے اندر موجود رہیے، آگے پیچھے نہ ہوئیے، باہر بغیر ضرورت کے جانا پہلے بھی میں نے ذکر کیا منع ہے. مسجد میں بیٹھیے، کتاب دیکھیے، تکرار کیجئے، نماز با جماعت میں موجود رہیے. حضرت ناظم صاحب مدظ اللہ العالی جو باتیں بتاتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ وقت خیر خیریت سے گزار دیں. وآخر دعوانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا سورة كهف کی تفسیر جاری ہے. کل سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ترتیب کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے, نزول کے اعتبار سے 69 نمبر ہے, اور قرآن مجید کے 5 حصے ہیں. تیسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے 5 حصے ہیں, ہر ایک حصہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے. پہلا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے, الحمدللہ رب العالمین. دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ انعام سے, وہاں بھی الحمدللہ ہے. تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ کہف سے, یہاں بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اور چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ سبا سے, وہاں بھی الحمدللہ ہے. اور 5واں حصہ شروع ہوتا ہے سورہ فاطر سے, وہاں بھی الحمدللہ ہے. پہلے حصے کے اندر جو مرکزی مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے خالقیت باری تعالی. اللہ تبارک و تعالی کل کائنات کا خالق ہے. دوسرے حصے کے اندر جو مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور جو مرکزی مسئلہ ہے دوسرے حصے کا, وہ ہے ربوبیت باری تعالی. اور تیسرے حصے کا جو مرکزی مسئلہ ہے وہ ہے خیر و برکت, یعنی خیر و برکت خالص اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے, مخلوق بے بس عاجز ہے. اور تیسرا حصہ, چوتھا حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے, وہاں مرکزی مسئلہ ہے مسئلہ قیامت. ایک دن آئے گا قیامت واقع ہوگی, یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. اور 5واں حصہ جو سورہ فاطر سے شروع ہوتا ہے, وہاں مرکزی مسئلہ ہے اس بات قیامت, مرنے کے بعد اور قیامت کے پہلے مرحلے کے بعد قیامت کا دوسرا مرحلہ بھی آئے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, اللہ کی عدالت لگے گی, میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا. یہ قرآن مجید کے 5 حصوں کا مختصر خلاصہ ہے. اور سورہ کہف کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ سورہ کہف کا جو دعویٰ ہے اور جو مرکزی مسئلہ سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے نفی علم غیب. اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا, صرف ایک ہی ذات ہے اللہ کی جو غیب کا علم جانتی ہے, مخلوق کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اس مسئلے کے اوپر یہاں 4 دلائل نقلیہ بیان کیے گئے ہیں. پہلی دلیل اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اصحاب کہف نیک لوگ تھے, اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اولیاء تھے, لیکن ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. 309 سال سوئے پڑے رہے, لیکن جب نیند سے باہر آ گئے اور جاگ گئے تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ غار کے اندر پڑے رہے. اور دوسری دلیل وہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا تھا کہ آپ نے جو سوالات کیے ہیں کل میں ان سوالات کا جواب دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کل کا علم تو آپ کو نہیں ہے, اس لیے آپ اس طریقے سے جواب نہ دیا کرے, بلکہ آپ اپنے کلام کے ساتھ اپنی گفتگو کے ساتھ ایسے مواقع میں انشاء اللہ لگایا کرے. تو کل کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, کل کا علم ان کو بھی نہیں تھا. اور تیسری دلیل موسیٰ علیہ السلام اور حضر علیہ السلام کا واقعہ ہے, ان دونوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا, ایک دوسرے سے بے خبر تھے اور ایک دوسرے کے کاموں سے بھی بے خبر تھے. اور پانچویں دلیل وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے, بہت بڑے بادشاہ تھے, بہت نیک آدمی تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی عظیم سلطنت عطا کی تھی اور انہوں نے حکومتی وسائل ہمیشہ دین کے لیے استعمال کیے, لیکن یہ ہے کہ قوم سامنے ہے اور ان کے بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ قوم کیا کہہ رہی ہے, اور بیچ کے اندر پھر ترجمان کو بلانا پڑا. تو اس طریقے سے دلائل نقلیہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا ہے, مبرہن کیا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہو, نہ اولیاء کے پاس ہے, نہ انبیاء کے پاس ہے, نہ بادشاہوں کے پاس ہے, نہ فرشتوں کے پاس ہے اور نہ جنات کے پاس, کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. درمیان کے اندر بتایا گیا تھا کہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ذلت اور حقارت کو بیان کرتے ہیں. دنیا کے ذلت اور حقارت کے اوپر یہاں تین قسم کے واقعات کو ذکر کیا ہے. تو ایک واقعہ باغ کا ہے کہ یہ دنیا آپ کے ہاتھوں میں اگر آ بھی گئی تو کسی وقت آپ سے یہ دنیا واپس لی جا سکتی ہے, لہذا دنیا کی وجہ سے آپ سرکشی کی طرف نہ جائے, اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے اور شرک کی طرف نہ جائے. جیسے کہ باغ والوں کو اللہ پاک نے باغ دیا اور پھر لینے میں وقت نہیں لگا اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جھٹکے کے ساتھ باغ اس سے واپس لے لیا. تو یہ دلیل ہے دنیا کے حقارت کی. اور اس طریقے سے دنیا فانی ہے, اس کے لیے مثال بیان کی گئی کہ جس طریقے سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو برساتے ہیں اور اسی طریقے سے پانی اور مٹی کے ملاپ سے پھر لہلہاتی کھیتی نکل آتی ہے زمین سے اور ساری زمین جو ہے نا وہ ہریالی ہو جاتی ہے, کچھ دنوں کے بعد فصل پک جاتی ہے, کھیت پک جاتی ہے اور سوکھنے لگ جاتی ہے اور اس طریقے سے پھر ان کو کاٹا جاتا یا خود بخود وہ گر جاتی ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور پھر ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہے. یہ ہے دنیا فانی ہے. اور چوتھا واقعہ جو بیان کیا گیا دنیا کے اوپر کہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے محبت کرے اور دنیا کو جمع کرنے کے لیے اپنی آخرت داؤں پر لگائے, اس لیے کہ یہ دنیا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. یہاں کے کمائی ہوئی دولت کا ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا اور کمانے کا بھی حساب دینا پڑے گا, خرچ کرنے کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس لیے یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آدمی اپنا یہ قیمتی وقت اس دنیا کے اوپر خرچ کر ڈالے اور جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا اس سے غافل رہے. تو اب یہاں سے پہلا واقعہ جو دنیا کے حقارت کے اوپر دلالت کرتا ہے باغ والوں کا واقعہ ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. بیان کیجئے ان کے سامنے دو آدمیوں کا واقعہ, ایک مسلمان تھا اور ایک مشرک تھا. ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے دو باغ دیے تھے. دو قول ہے کہ یہ دو باغ تھے, درمیان کے اندر نہر تھی, اور یا یہ ہے کہ یہ دو باغ نہیں تھے بلکہ ایک ہی باغ تھا لیکن درمیان کے اندر نہر کی وجہ سے ایک باغ کے دو حصے تھے. تو اس لیے کبھی ضمیر مفرد کا بھی راجع کیا جاتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی باغ ہے, اور کبھی صیغہ تثنیہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ باغ کے دو حصے تھے, ایک حصہ نہر سے ایک طرف تھا اور دوسرا حصہ نہر کے دوسرے طرف تھا. تو دو اطراف تھے باغ کے, اسی دیوار سے دو باغ کہے گئے. من عناب, یہ باغ کس کے تھے؟ انگور کے تھے. وحففناہما بنخل, اور ہم نے کجور کی دیوار اس سے جو ہے نا گھیر لی تھی. یعنی جس طریقے سے باغات کی حفاظت کے لیے دیواریں اٹھائی جاتی ہے, تو یہاں دیوار کی جگہ کجور لگائے گئے تھے اور اس طریقے سے کجور کے درختوں نے اس باغ کو گھیر رکھا تھا اور ان کے کجور کے درختوں کے درمیان یہ باغ تھا. وجعلنا بینہما زرعا, اور ہم نے باغ کے درختوں کے درمیان کھیتی رکھی تھی. جس طریقے سے آپ نے یہاں باغات میں دیکھا ہوگا جگہ جگہ درخت کھڑے ہوتے ہیں, درمیان کے اندر کھیت بھی لگاتے ہیں, تو اسی طریقے سے کھیتی بھی ہم نے رکھی تھی باغ کے درختوں کے درمیان. کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا, یہ دونوں باغات اپنے پورے پل دیا کرتے تھے. ولم تظلم, تظلم کا معنی کیا؟ تنقص. ولم تظلم منہ شیئا, اور یہ باغ اپنے پیداوار کے اندر بالکل کمی نہیں کرتا تھا. یعنی ہر سال باغ پورا پل دیا کرتا تھا اور پھلوں کے اندر کمی نہیں ہوتی تھی. درختوں کے اندر ایسا ہے کہ کبھی پھل زیادہ دیتے ہیں, کبھی پھل کم دیتے ہیں, بلکہ اکثر و بیشتر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ایک سال زیادہ پھل دیتے ہیں دوسرے سال کم پھل دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اگر ہر سال پلدار درخت زیادہ پل دینے لگ جائے تو درخت بہت جلدی کمزور ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. تو اس باغ کے جو درخت تھے وہ بہت ہی زیادہ عمدہ درخت تھے, بہت ہی زیادہ عمدہ باغ تھا, ہر سال پورا پل دیا کرتا تھا اور پلوں کے اندر بالکل کمی واقع نہیں ہوتی تھی. وفجرنا خلالهما نهرا, اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان بہا دی تھی ایک نہر. وکان له ثمر فقال لصاحبه, وکان له ثمر, اچھے طریقے سے باغ ذہن میں رکھے. یعنی یہاں ضمیر راجے باغ کی طرف نہیں ہے, وکان له ثمر آدمی کی طرف راجے ہے. مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سارا سامان عیش تھا, صرف یہ باغ نہیں تھا بلکہ باغ کے علاوہ بھی اس آدمی کے پاس بہت سارا سامان عیش تھا. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا, اب یہ جو باغ کا مالک ہے یہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا. وهو يحاوره, اور کب انہوں نے یہ بات کی؟ جب یہ دونوں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی, ادھر ادھر کی باتیں جاری تھی, اسی دوران باغ کے مالک نے اپنے ساتھی سے کہا، انا اکثر من کا مالن، میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، واعز نفرا، اور افرادی قوت کے اعتبار سے. تکبر، یہ پہلی بیماری تھی اس آدمی کی کہ میں مال کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہوں اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہوں. واعز نفرا، اگر معزز سے ہو تو مطلب یہ ہے کہ میرے لوگ سارے کے سارے کیا ہے، معززین ہیں، تو میرے ساتھیوں میں معززین آپ کے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، مالی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، اور شرفا سارے کے سارے میرے ساتھ ہیں. یہ تکبر جو ہے نا اس نے کی. ودخل جنته وهو ظالم، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وهو ظالم، اور یہ آدمی کیا تھا، ظالم تھا. یہ دوسری بیماری ہے، ظالم سے مراد یہاں کیا ہے، مشرک، یعنی عقیدہ بھی گندا تھا، مشرک تھا، اور اسی حالت میں یہ باغ میں داخل ہوا. وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. جب باغ میں داخل ہوا تو کیا کہنے لگا، دیکھا دائیں دیکھا درخت، بائیں دیکھا درخت، سامنے دیکھا درخت، پیچھے دیکھا درخت، پلوں سے بھرے ہوئے اور آباد جو ہے نا، باغ آباد ہے، تو کہنے لگا ما اظن. قالا، اسی باغ کے مالک نے کہا، ما اظن ان تبید ہاذہ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، بلکہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا اور اسی طریقے سے جو ہے نا پل دیتا رہے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور یہ تیسری بیماری ہے، کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ قیامت آئے گی. یہ سنی سنائی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر جس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اگر قیامت آ گئی اور مجھے لٹایا گیا میرے رب کی طرف اور قیامت آ گئی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور میں پاؤں گا دنیا کے باغات سے بہتر باغات وہاں. منقلبہ، لوٹنے کی جگہ، یعنی لوٹنے کی جگہ جو میری ہوگی وہاں آخرت میں، وہ دنیا سے بھی زیادہ اچھی ہوگی. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب کچھ دنیا میں دیا ہے اور سب سے اچھا رکھا ہے، تو وہاں بھی مجھے سب سے اچھا رکھے گا. یہ اس کا جو ہے نا بیانیہ تھا. اور ان بیماریوں کے ساتھ یہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور یہ اپنے ان بیماریوں کا باغ میں داخل ہونے کے بعد اس نے اظہار کیا. قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے جب یہ گفتگو سنی تو انہوں نے ان سے کہا، وهو يحاوره، یہاں بھی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، اور ادھر ادھر کی باتوں میں جب اس کا تکبر سامنے آیا، اور اسی طریقے سے انکار قیامت سامنے آیا، تو اس کے ساتھی نے ان سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے باغ کے نشے میں دت ہو کر اس رب کا انکار کر دیا جس رب نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا؟ اخلقک بالذی، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے انکار کر لیا اس ذات کا جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا؟ یہاں نسبت مادہ بعید کی طرف ہے، اس لیے کہ ہمارا جو مادہ قریب ہے وہ تو نطفہ ہے، مادہ بعید کیا ہے، مٹی ہے. ہر جاندار کا مادہ بعید مٹی ہے، ہمارے جو اصل ذرات ہے وہ مٹی کے اندر پڑے تھے، جس سے اللہ نے ہمیں پیدا کرنا ہوتا ہے مٹی میں پڑے ہوتے ہیں، اور جب باغات لگائے جاتے ہیں، کھیت لگائی جاتی ہے، تو وہ ذرات وہاں سے اٹھتے ہیں اور اناج میں منتقل ہو جاتے ہیں، پھلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالی اناج کو اور پھر پھلوں کو چلا کر ہمارے ماں باپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں، اور بچے کے ماں باپ اس کو کھاتے ہیں، اس سے خون بنتا ہے، پھر خون سے نطفہ بنتا ہے، اور پھر نطفہ ایک خاص عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم میں جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور پھر گوشت کا لوٹڑا اور پھر ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی گوشت چڑھاتے ہیں، اور انسان کا ڈانچہ تیار ہو جاتا ہے، اور ڈانچے کے اندر سارے ڈپارٹ جو ہے نا وہ اعلی قسم کے بنائے جاتے ہیں، پھر روح ڈالی جاتی ہے، روح ڈالنے کے بعد بھی بچہ تقریباً 5 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں نسبت مادہ بعید کی طرف ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے انکار کر لیا اس ذات کا جس نے آپ کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، اور پھر نطفے سے، یہ مادہ قریب ہے، وہاں مادہ بعید کی طرف نسبت، یہاں مادہ قریب کی طرف نسبت، ثم سواک رجلا، اور پھر آپ کو درست کر کے انسان بنا دیا، پہلے ماں کے پیٹ کے اندر، اور ماں کے پیٹ سے جب آپ دنیا میں آئے تھے تو اس وقت بھی کمزور تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں غذا کا انتظام کیا تھا، باہر آنے کے بعد بھی ماں کی چاتی سے اللہ پاک نے غذا کا انتظام کیا، اور پھر باہر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کھلاتے پلاتے رہے، اور آہستہ آہستہ بڑے ہوتے 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 جوانی کی طرف چلے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہر وقت گریبان کھلا ہے، منگل سوتر گلے میں ہے، کڑیا ہاتھ میں ہے، ہم چمن دیگری نیست، اور پھر جو ہے نا وہ آپ ایسے ہر وقت باہر رہتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، پھر آپ کو کیا کر دیا، درست کر لیا انسان، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اب یہ مسلمان ساتھی کافر سے کہتا ہے، لیکن اللہ ہی میرا رب ہے اور میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ عبادت میں اور نہ صفات، نہ ذات میں نہ صفات میں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کی دعوت ہے اس مشرق کے لیے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور یہ مسلمان اس مشرق سے کہتا ہے، دونوں ساتھی ہے، دوست ہے، کہتا ہے کیوں نہ کہا تو نے جس وقت آپ باغ میں داخل ہو گئے تھے، باغ میں داخل ہونے کے بعد وہ جو گفتگو آپ نے کی انتہائی نامناسب گفتگو تھی، باغ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے یہ گفتگو کیوں نہیں کی، یہ آپ نے کیوں نہیں کہا، کیا کہا کہنا چاہیے تھا، قلتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ساری اختیارات اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا، اب یہ مسلمان اسی مشرک سے کہتا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ میں آپ سے مال کے اعتبار سے کم ہوں، کیونکہ آج آپ کے پاس یہ باغ ہے اور اس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سارا سامان عیش ہے، میرے پاس آپ کے معلومات میں ہے کہ مال نہیں ہے، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں میرا مال کم ہے اور اس طریقے سے میری اولاد بھی کم ہے، افرادی قوت بھی کم ہے، فعسا ربی ایوتینی خیرا من جنتک، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے آپ کے جنت سے، آپ کے باغات سے زیادہ بہتر مال دے دے، قریب ہے، اللہ دے دے گا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آخرت میں تو دے گے انشاءاللہ، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھیج دے آپ کے باغ کے اوپر حسبانم من السمائی، کرم لو آسمان سے آپ کے باغ کے اوپر بھیجتے، اور وہ گرم لو وہ جب آپ کے باغ کے اوپر سے گزرے تو باغ کو تہس نہس کر دے. یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پتھروں والی ہوا بھیج دے اور وہ تمہارے باغ کے سارے درختوں کو جو ہے نا وہ کاٹ پیٹ کر جو ہے نا ختم کر دے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. حسبان من السماء فتصبح سعیدا، اور آپ کے باغ کے یہ سارے درخت اور یہ ساری ہریالی نابود کر کے جب صبح آپ اٹھے تو آپ کا باغ جہاں لگا ہے وہاں چھٹیل میدان ہو. فتصبح سعیدا زلقا، اور پھر ہو صبح آپ کا یہ باغ سعیدا میدان زلقا صاف، کوئی درخت وہاں پہ نہ ہو، صاف میدان ہو. او یصبح ماءها غورا، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح کو آپ کے باغ کے پانی کو کیا کر دے، خشک کر دے. فلن تستطيع له طلبا، اور پھر تو اپنے باغ کے لیے نہ لا سکے پانی ڈھونڈ کر بھی تم اپنے باغ کے لیے پھر پانی نہ لا سکو. اللہ اس پانی کو کیا کر دے، خشک کر دے. تو ظاہر ہے پانی جب خشک ہوتا ہے تو باغ خود بخود تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، اب انجام تکبر کا، انجام شرک کا، انجام انکار قیامت کا. وأحيط بثمره، گرا گیا اس کا سارا پل. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے پلوں سمیت باغ کے تمام درختوں کو اور باغ کو کیا کر لیا، گیر لیا اپنے عذاب کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے تباہ ہو گیا باغ، درخت بھی تباہ ہو گئے اور درختوں کے اندر جو پل تھے وہ بھی کیا ہو گئے، تباہ ہو گئے. پلوں کو ابھی تک اس نے اتارا نہیں تھا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، تو جب صبح ہو گئی اور یہ اس نے دیکھا باغ چٹیل میدان بنا ہوا ہے تو اپنا ہاتھ ملنے لگا، ہاتھ سے ملنے لگا، جو افسوس کے وقت ملے جاتے ہیں اس طریقے سے ہاتھوں کو ملنے لگا اور افسوس کرنے لگا. علامہ انفق فیہا، کہ ابھی جو تازہ دولت اس نے باغ کے اوپر لگائی تھی اس کے اوپر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس طریقے سے یہ باغ تباہ ہو جائے گا تو ابھی جو میں نے تازہ دولت لگائی باغ کے دیکھ بھال کے اوپر میں وہ پیسہ نہ لگاتا. اس طریقے سے طالب علم کا یا کسی استاد کا موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے اور وہ تازہ تازہ جو ہے نا وہ کام کر کے موٹر سائیکل کو تیار کرتا ہے اور اس کے بعد چوری ہو جاتا ہے، تو کئی سے میں نے سنا ہے کہ اگر مجھے ایسا پتہ ہوتا تو ابھی جو میں نے 10,000 روپے لگائے میں یہ پیسہ نہ لگاتا. تو اس نے بھی اسی طریقے سے افسوس کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہ پیسہ نہ لگاتا جو میں نے ابھی لگایا ہے، کاد وغیرہ دیا ہے میں نے باغ کو. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، اور درخت باغ کے سارے درخت جو ہے نا وہ گر گئے تھے، گرے پڑے تھے، على عروشها چھتریوں پر، کیونکہ انگور کا باغ تھا اور انگور کو جو باغ ہوتا ہے وہ چھپروں کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، چھتریوں کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے گرے پڑے تھے، تہس نہس ہو گئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے چھتریوں کے اوپر. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور یہ مشرک کہنے لگا کیا خوب ہوتا یا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تھا. لیکن یہ افسوس اس نے اللہ کے خوف سے نہیں کیا، یہ افسوس نے اللہ کے خوف سے نہیں کیا، بلکہ دنیاوی نقصان کی وجہ سے اس نے یہ افسوس کیا. اس لیے مسلمان نہیں ہوا ایسا کہنے کے بعد. اللہ کے خوف سے جو ہے نا اس نے یہ افسوس نہیں کیا بلکہ دنیاوی نقصان کی وجہ سے اس نے یہ افسوس کیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ, اور نہ ہوئی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرے, یعنی وہ ناز تھا اس کو افرادی قوت کے اوپر, دوستوں کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ اس وقت پھر کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو آ کر ان کی مدد کرتی. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ, اور نہ ہوئی اس کے لیے فِئَةٌ جماعت, يَنصُرُونَهُ کہ مدد کرے اس کی, من دون اللہ اللہ کے سوا, وما کان منتصرا, اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا تھا اللہ کا. اللہ سے کون بدلے سے لے سکتا ہے, عذاب تو اللہ کی طرف سے آیا تھا, تو نہ وہ خود بدلہ لینے والا تھا اللہ سے, نہ اس کی جماعت افرادی قوت کام آئی کہ وہ آ کر اللہ کے عذاب کو کیا کر سکے, روک سکے اور اس کے باغ کو بچا سکے. ہنالک الولایت, ایسے موقع پر واضح ظاہر ہوتا ہے کہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں, اللہ کے پاس ہیں. ہنالک الولایت للہ الحق, ایسے موقع پر بالکل واضح ظاہر ہوتا ہے کہ سارے اختیارات اللہ برحق کے ہیں. وہ خیر ثوابا وخیر عقبا, اور اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے, اللہ تبارک و تعالی انعام کے اعتبار سے اور بدلہ کے اعتبار سے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کا انعام اچھا ہے, اللہ تبارک و تعالی کا بدلہ اچھا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں کے ملنے کے بعد سرکشی کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ اللہ کے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو سرکشی کی طرف گئے ان کا یہ حال ہے, اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی اور بڑھاتے رہتے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ دنیا کے فنا اور آخرت کے بقا کے لیے اللہ پاک ایک اور مثال بیان کرتے ہیں. یہ دنیا فانی ہے, یہ چند دنوں کا کھیل ہے, اور آخرت وہ باقی ہے, آخرت کی زندگی پھر وہ ہمیشہ رہے گی اور کبھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی, سمجھے نا. اور یہ مختصر زندگی اللہ نے دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا تو آخرت کے کھیت لگانے کی جگہ ہے, ہم نے یہاں کھیت لگانا ہے اور پھر اس کا پل وہاں کائیں گے, آخرت میں کائیں گے. تو جس نے کھیت لگایا ہوگا وہاں پل کھائے گا, جس نے یہاں کھیت نہیں لگایا ہوگا وہاں پھر پل کے بجائے اس کو کیا ملے گی, آگ ملے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آگ سے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کے زندگانی کا مثال, کما ان انزلناہ من السماء, دنیا کے زندگانی کا مثال کس کے طرح ہے, پانی کی طرح ہے جس کو ہم نازل کرتے ہیں اتارتے ہیں آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض, اور پھر وہ پانی مٹی کے ساتھ مل کر گنجان ہو کر نکلا سبزہ. فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما, کچھ عرصے کے بعد پھر وہ سبزہ کیا ہو جاتا ہے, چورا چورا ہو جاتا ہے. تدورہ الرياح, اور ہوا اسے اڑا لیے پھرتی ہے. یہ ہے دنیا, بارش ہو گئی اور گنجان سبزہ زمین سے نکلا, کچھ دنوں کے بعد سوکھ جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, اور پھر ہوا اس کو جو ہے نا اڑائی لیے پھرتی ہے, کبھی ایک طرف کبھی دوسرے طرف. بالکل یہی دنیا کی زندگی کا جو ہے نا کیا ہے, حال ہے, اور دنیا کی زندگانی ہے, سمجھے نا. بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا, بالکل کمزور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے, پھر بڑھاپا, کمر جو ہے نا وہ جھک جاتی ہے, نگاہ کمزور ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے گھٹنے کام نہیں کرتے ہیں, آخر میں دماغ بھی ساتھ دینا چھوڑ دے جاتے ہیں, اور پھر وہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے اور پانی پینے کا، باتھ روم جانے کا قابل بھی نہیں ہوتا، بالکل اسی طریقے سے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایجاد پر بھی قادر ہے، ترقی پر بھی قادر ہے، فنا پر بھی قادر ہے. کس طریقے سے اللہ پاک نے سبزے کو نکالا، کس شان سے نکالا، آسمانوں سے بارشوں کو برسایا، پانی مٹی میں چلا گیا اور پھر اسی سے سبزہ نکلا اور وہ سبزہ جوان ہو گیا، جوانی کے بعد پھر سوکھ گیا اور پھر گھر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور پھر ہوا جو ہے اس کو اڑائی لی پھرتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر، ایجاد پر قادر، اور اسی طریقے سے ترقی پر قادر، فنا پر قادر، ہر چیز پر قادر ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید سمجھاتے ہیں کہ دنیا اولاد، دنیا اولاد، یہ تو صرف کیا ہے، مال، دنیا نہیں، مال اولاد، یہ صرف دنیا کا رونق ہے، یہ صرف دنیا کا کیا ہے، رونق ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد دنیا کی زندگانی کا رونق ہے. آپ کے بچوں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے گھر کے اندر رونق پیدا کر دے، تو مال سے بھی رونق آ جاتا ہے، اولاد سے رونق بڑھ جاتا ہے. بچے کے گھر کے اندر کھیلتے کودتے، ننے منے جو ہے نا زبان کے ساتھ جب وہ ٹوٹی پوٹی باتیں کرتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. اور کبھی جو ہے نا باپ کے سینے سے سینہ لگاتا ہے، کبھی باپ کے چومی لیتا ہے، کبھی باپ بچے کا چومی لیتا ہے، اور اس طریقے سے ایک پیار کا ماحول ہے، یہ رونق ہے. اولاد بھی رونق، بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ کی کمر کو مضبوط کر دیتے ہیں. تو مال بھی رونق ہے دنیا کا، اولاد بھی رونق ہے دنیا کا، لیکن یہ ہے کہ باقی رہنے کا سامان نہیں ہے، یہ والباقی قبر میں یہ سب کچھ کام نہیں ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی صالحات، کیونکہ صالحات تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، اگر گناہ کیے ہیں تو بھی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، نیکیاں کی ہیں وہ بھی تو بھی ہمیشہ کیا رہے گی، ساتھ رہے گی. تو ہمیشہ رہنے والی صالحات خیر عند ربک ثوابا، وہ بہترین ہے اللہ کے پاس ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا امید کے اعتبار سے، سمجھے نا، امید کے اعتبار سے وہ بہتر ہے، ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بہتر ہے. آج آپ نے صالحات کیے ہیں، یہ صالحات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، اور اس کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے وہ بہت بہتر ہے، سمجھے نا. اور اس سے جو اس کے ساتھ جو آپ نے امیدیں وابستہ کی ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، بدری صحابی ہے، اور احد میں بھی شریک رہے، حضرت نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کہ مَن یَأْخُذُهُ مِنِّي، کون میری تلوار کو آج لے کر استعمال کرے گا. تو بہت سارے صحابہ کرام نے ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ، کون میری تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے گا. تو صحابہ کرام تو جہاد کے اندر قربانیوں میں کبھی کوتاہی کرنے والے نہیں تھے، لیکن ایمان کامل ہو تو آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ کیا سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے. تو اس لیے ہر صحابی دل میں یہ کہنے لگا کہ شاید حضرت کی تلوار کا حق ادا نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا نیچے کر لیا. اب وہ جانا آگے بڑھے، کہنے لگے حضرت انا آخذہ بحق، ہی ہمت کرنی پڑتی ہے، میں یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کروں. تلوار لے کر دشمن کے صفوں میں داخل ہو گئے اور گردنوں کو جسموں سے جو ہے نا اڑاتے اڑاتے بالکل آخر کی طرف جو ہے نا پہنچ گئے، سارے صفوں کو چیرتا ہوا بالکل آخر میں جا کر پہنچے. اور بادشاہ راج نے لکھا ہے کہ جب آخر میں گئے تو ایک خاتون سامنے آئی ہے، اس کے سر پہ تلوار کو رکھا، پھر کہا کہ میں پیغمبر کی تلوار کو بدنام نہیں کر سکتا. لیکن یہ صحابی بدر کا تذکرہ نہیں کرتا، احد کا تذکرہ نہیں کرتا، پیغمبر کے صحبت کا تذکرہ نہیں کرتا، دیگر معرکوں کے اندر شرکت کا تذکرہ نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے. کہتے ہیں کہ ان اوسق عملی، جس عمل پر، جس عمل کی وجہ سے مجھے امید ہے، زیادہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائیں گے، تو اس عمل کی وجہ سے فرمائیں گے. ما آزیت احدا بلسانی، کہ میں نے اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی. ولا اجد غلا لاحد فی صدری، اور اس سینے کے اندر میں نے کسی کے لیے بغض حسد کینے کو پیدا نہیں ہونے دیا. یہ جو عمل ہے، مجھے اس عمل سے زیادہ امید ہے کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرمائے. تو جو صالحات آدمی کر کے آگے بھیجتا ہے، اس سے جو امیدیں ہم نے وابستہ کی ہے، وہ امیدیں بھی اچھی ہیں، اور ان صالحات کے عوض میں ہمیں ملنے والا اجر ثواب بدلہ وہ بھی کیا ہے؟ اچھا ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا اور دنیا کا ساز و سامان یہ ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے. ویوم نسیر الجبال وتر الارض بارزۃ، جب ہم چلائیں گے، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، آپ دیکھیں گے اس دن زمین، کہ زمین کیا ہو جائے گی؟ وہ چٹیل میدان بن جائے گی. اس لیے کہ جب پہاڑ اڑ جائیں گے تو زمین کیا بن جائے گی؟ چٹیل میدان. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اور پھر ہم جمع کریں گے تمام کے تمام لوگوں کو میدان محشر کے اندر. فلم نغادر منہم احدا، چھوٹنے نہیں دیں گے ان میں سے کسی کو. یعنی اس دن کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ چپ سکے میدان محشر سے جو ہے نا، اور اس میں آنے سے اپنے آپ کو بچا سکے، کوئی آپ کو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا. اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹنے نہیں دیں گے، سب کو پکڑ کر جو ہے نا میدان محشر میں حاضر کیے جائیں گے. وَعُرِضُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے لین میں لگا کر، صفن قطار میں لگا کر، لین میں لگا کر، صف بنا کر جو ہے نا اللہ کے عدالت میں سب کو جو ہے نا پیش کیا جائے گا. سمجھے نا، یہ میدان محشر کے اندر. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، یعنی یقال لہم، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دوبارہ پیدا کر کے تم میرے پاس آئے ہو، اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے دوبارہ تمہیں پیدا کر کے یہاں حاضر کیا گیا ہے. اللن نجعل لکم موعدا، بل زعمتم اللن نجعل لکم موعدا. آیا تم یہ خیال کرتے تھے، تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت، کوئی موعد مقرر نہیں کیا ہے؟ تمہارا یہ خیال تھا، اور یہ خیال تمہارا بالکل کیا تھا؟ غلط تھا. بار بار میرے انبیاء نے آپ سے کہا تھا کہ ایک وقت مقرر ہے دنیا کی زندگی کے لیے، اور اسی طریقے سے زمین کے پیٹ میں پہنچا کر وہاں رہنے کے لیے بھی وقت مقرر ہے، اور پھر وہاں سے تمہیں نکالا جائے گا، اور ایک بہت بڑا موعد وہ میدان محشر ہے، وہاں تمہیں پہنچایا جائے گا، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا. بل زعمتم، بلکہ تمہیں یہ خیال تھا، اللن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ، کہ ہم نے مقرر نہیں کیا تمہارے لیے کوئی وعدہ. ووضع الکتاب، اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ کتاب لا کر رکھی جائے گی عمل نامہ. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, آپ دیکھیں گے مجرمین کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے جو اس اعمال نامے میں لکھا گیا ہے اس سے. اس لیے کہ مجرمین کے تو سارے گناہ اعمال نامے کے اندر کیا ہوں گے, موجود ہوں گے. تو اعمال نامے کے اندر جو کچھ ہے اس سے مجرمین کیا کریں گے, وہ ڈریں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, اور کہیں گے یہ مجرم ہے, ہماری کمبختی, کیا ہو گیا اس کتاب کو, کیا ہے اس کتاب کو. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, نہ چھوڑی اس کتاب نے چھوٹی بات نہ بڑی بات, نہ چھوٹا عمل نہ چھوٹا فعل نہ بڑا فعل, سب کو محفوظ کر لیا, سب کو لکھ دیا. تو عجیب کتاب ہے. اگر ہمیں دنیا میں اس کا یقین ہوتا تو ہم احتیاط کرتے, ہمیں کیا خبر تھی کیسا ہوگا. جھوٹ کہیں گے کیونکہ دنیا کے اندر تو بار بار ان کو بتایا گیا تھا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور پائیں گے اپنے سارے کیے ہوئے اعمال حاضرہ بالکل سامنے. اعمال نامے کے اندر سب کیا ہوں گے, وہ ڈالے گئے ہوں گے, موجود ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اگر کسی کے پاس تھوڑی سی نیکی ہے تو اس کو اس تھوڑی نیکی کا بدلہ بھی ملے گا. اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, اس لیے کہ نیکی ہے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جزا پہلے دیا جائے سزا بعد میں دی جائے, بلکہ سزا پہلے دی جائے گی اور پھر سزا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نکالیں گے اور پھر جنت کے اندر ان کو جزا دیں گے. سریقے سے حدیث میں آتا ہے یونشر 99 سجلن کلو سجل مثل مد البصر, 99 رجسٹر لا کر رکھ دیے جائیں گے. ہر ایک رجسٹر جو ہوگا وہ تحد نگاہ ہوگا, لمبائی چھوڑائی, اور اس میں مجرم کے سارے گناہ ڈالے گئے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ازلمک کتبتی اتنکر من ھذا شیئا, میرے فرشتوں نے آپ کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا, ان گناہوں میں سے کسی گناہ سے انکار کرتے ہو. بندہ آگے سے کیا جواب دے گا, لا یا ربی, اللہ میرے تیرے فرشتوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی, میں ان گناہوں سے انکار نہیں کرتا, یہ سارے میں نے کیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اللہ کا عذر, کوئی مجبوری تھی آپ کی؟ تو بندہ کہے گا کہ لا یا ربی, کوئی مجبوری نہیں تھی, خواہشات کی وجہ سے میں ان گناہوں کی طرف کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنا, آج قیامت کا دن ہے, عدل کا دن ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, آپ کی ایک نیکی میرے پاس ہے. فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, ایک پرچی نکالی جائے گی, اس کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوگا کہ آپ مسلمان تھے, آپ نے یہ کلمہ پڑھا, اعمال تو آپ نے کیے نہیں لیکن یہ کلمہ آپ نے پڑھا تھا. احضر وزنک, جاؤ ترازو کے پاس اعمال تلوانے کے لیے. تو بندہ کیا کہے گا, اینا ہاذہ البطاقہ ما ہاذہ السجلات, 99 رجسٹر کے مقابلے میں یہ پرچی کیا ہے, اس کا وزن کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ انک لا تظلم, آج عادل کا دن ہے, انصاف کا دن ہے, آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. اب جائیں پرچی لے کر جائے گا تو ایک پلڑے کے اندر پرچی رکھی جائے گی, دوسرے پلڑے کے اندر 99 رجسٹر رکھے جائیں گے. پرچی والا پلڑا نیچے چلا جائے گا, 99 رجسٹر والا پلڑا اوپر چلا جائے گا. ولا يسقل مع اسم الله شيء, اللہ کا نام بڑا وزنی ہے, اللہ کے نام کے مقابلے میں, اللہ کے نام کے مقابلے میں تمام کے تمام چیزوں کے وزن کا کوئی حیثیت, وزن کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، ہر کسی کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب اللہ تبارک و تعالی شیطان کے عداوت قدیمہ کو بیان کرتے ہیں، انسان یہ تمہارا کتنا قدیم دشمن ہے، کتنا پرانا دشمن ہے، افسوس کے بعد یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس رب کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی کر کے اپنے دشمن کی بات مانتے ہو۔ اس لیے قرآن مجید بار بار جو ہے نا، اللہ پاک قرآن مجید کے اندر بار بار ہمیں یہ سبق یاد دلاتے، انسان خبردار شیطان تمہارا قدیم دشمن ہے، انسان خبردار شیطان تمہارا قدیم دشمن ہے، اسے ہوشیار رہے، اس کی بات نہ مانے۔ تو یہاں پر بھی اسی سبق کا اعادہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کی طرف سجدہ کرے، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، اور یہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربه، نکل باغا اپنے رب کے حکم سے، نافرمانی کی۔ افتتخذونه وذریته، اللہ نے یاد دلایا کتنا قدیم دشمن ہے تمہارا، عجیب بات یہ ہے، افسوس کے بعد یہ، افتتخذونه وذریته اولیاء، آج تم پکڑتے ہو اسی شیطان کو، وذریته، اور اس کے اولاد، اولاد کیا ہے، چیلے چھانٹے ان کی جو پارٹی ہے، آج تم ان کو جو ہے نا کیا بناتے ہو، اولیاء دوست بناتے ہو، افتتخذونه، کیا تم بناتے ہو شیطان کو اور شیطان کے چلے چانٹوں کو اولیاء دوست، من دونی، میرے سوا، وہم لکم عدوون، جبکہ یہ سب کے سب تمہارے کیا ہے، دشمن ہے اور قدیم دشمن ہے، وبئس للظالمین بدلا، ظاہر ہے تم ظالم ہے، ظالموں کے لیے جو بدل ہے اور جو سزا ہے وہ بہت برا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انسان تو کتنا نادان ہے، میں تیرا رب ہوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر میری بے جان مخلوق کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا۔ حال یہ ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم ہاتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہو یا سجدوں میں پڑے ہو، ان میں سے کسی کو میں نے نہیں بلایا، کسی کو میں نے نہیں بلایا آسمان زمین بناتے وقت مدد کے لیے، میں نے اکیلا زمین کو بچھایا اور زمین کے اندر قیامت تک آنے والے جانداروں کے معاش کے سارے سامانوں کو رکھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر جن جن کو آپ نے میرا شریک ٹھہرایا ہے، ان میں سے کسی کو میں نے مدد کے لیے زمین بچھاتے وقت، آسمان اٹھاتے وقت نہیں بلایا، حاضر نہیں کیا تھا میں نے، کیا ہو، میں نے زمین کو بچھانے میرا ساتھ دو، میں نے آسمان کو اٹھانے میرا ساتھ دو، یہ اتنے بڑے بڑے کام میں نے اکیلے کیے، اور تمہیں بھی یہ معلوم ہے، کیونکہ آج تک کوئی مشرک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ اپنے معبود کے بارے میں یہ کہے کہ میرے معبود کا بھی حصہ ہے اللہ کے ساتھ زمین کے بچھانے میں یا آسمان کے اٹھانے میں، مشرک بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالی نے اکیلا کیا ہے۔ ولا خلق انفسہم، اور جن کے تم پوجا کرتے ہو یہ بھی میرا مخلوق ہے، ان کے نفوس کو پیدا کرتے وقت بھی میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا اور ان سے مدد نہیں لی تھی۔ وما كنت متخذ المذلين عضدا، اور نہیں ہوں میں میرے بندوں کو گمراہ کرنے والوں کو اپنا معین اور مددگار بنانے والا، سمجھے نا، میں ایسا کمزور نہیں ہوں کہ جو میرے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں میں ان کو کیا بناؤ، اپنا معین اور مددگار بناؤ. ظاہر ہے اتحاد تو وہ آدمی کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو کمزور نہیں ہوتا وہ اتحاد نہیں کرتا. اور آپ نے دیکھا ان سیاسی لوگوں کو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، لیکن جب کل ضرورت پڑتی ہے پھر اس کو سینے سے لگاتے اور پھر اتحادی بن جاتے ہیں، کسی کی حکومت گرا دیتے ہیں. کہیں حکومت بنانے کے لیے اتحاد ہوتا ہے، کہیں حکومت گرانے کے لیے اتحاد ہوتا ہے. کیوں ایسا کرتے؟ اس لیے کہ اکیلا وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ حکومت کو گرا سکتے نہ حکومت بنا سکتے ہیں. اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، سب کچھ محفوظ ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک رنگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ پرانی باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کہی گئی ہوتی ہے، صحافی ان کو لے کے آتے ہیں کہ کل انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا، انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا، آج فرشتے بن گئے اور ایک دوسرے سے سینے لگا دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا کا سیاستدان نہیں ہوں، دنیا کا لیڈر نہیں ہوں، پھر خاص کر پاکستان کا سیاستدان اور لیڈر نہیں ہوں کہ کمزور ہوں. اور اپنا دشمن، اپنے بندوں کا دشمن، اپنے ایمان والوں کا دشمن، جو ایمان والوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے بلاؤ اور ان کو اپنا معین اور مددگار بناؤ. میں ایسا نہیں ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے مشرکین سے، نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، آج بلاؤ، آواز دو اپنے معبودوں کو جن کو تم نے اپنے خیال میں میرا شریک سمجھا تھا. دنیا کے اندر تمہارا خیال یہ تھا کہ یہ بھی میرے شریک ہے، جو میں کرتا ہوں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے چھوڑ کر ہر وقت ان کے سامنے آپ پڑے رہتے تھے. آج بولا سب کو آواز دو، فدعوہم، تو ہر مشرک اپنے معبود کو چیخ چیخ کر پکارے گا، فلم یستجیبو، کہیں سے جواب نہیں آئے گا، وہ سارے خاموش ہوں گے. فلم یستجیبو لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور اس دن پھر ہم واقع کریں گے ان کے درمیان، ان کے معبودوں کے درمیان آل اور آگ کے خندق، ہم کیا کریں گے، واقع کریں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، دیکھیں گے مجرم آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوقِعُوهَا، تو یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، فَأَيْقَنُوا، یقین ہو جائے گا کہ اب اس آگ کے اندر ہم گرنے والے ہیں. سمجھے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کو میدان محشر میں حاضر کریں گے، اور آگے روایت کے اندر بھی یہی ہے، آگے آیت کے اندر بھی یہی ہے، حاضر کریں گے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو. اور کس طریقے سے حاضر کریں گے؟ ابن کثیر نے اس روایت کو ذکر کیا، 70,000 لگام ڈالے گئے ہوں گے، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تاما ہوا ہوگا، اور فرشتے کس قدر طاقت اور مخلوق ہے، اپنے ایک پر جو ہے نا وہ آدھی دنیا کو اٹھا کر گرا سکتے ہیں، پر پھیلائے تو مشرق سے مغرب تک پہنچے. 70,000 فرشتوں نے ایک لگام جو ہے نا وہ پکڑ رکھا ہوگا اور کھینچ کر جہنم کو حاضر کریں گے. اور جہنم جو ہوگا وہ میدان محشر کو چاروں طرف سے گھیر لے گا. تو کافر دیکھیں گے آنکھ سامنے، اس وقت یقین ہو جائے گا کہ اب ہم جو ہے نا اس آگ کے اندر گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے یہ اس جہنم سے مصرفا، پھرنے کی جگہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اب جامعیت قرآن، ہم نے اسی قرآن مجید کے اندر لوگوں کے اصلاح کے لیے ہر قسم کے مضامین کو، عمدہ سے عمدہ مضامین کو بیان کیا ہے، اور اہم مہم باتیں سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی ہیں کہ کسی طریقے سے انسان کو بات سمجھ میں آ جائے اور بگڑے راستوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلے. وکان الانسان اکثر شئ جدلا, لیکن انسان سب سے زیادہ کیا ہے؟ جھگڑالو ہے, یہ مانتا نہیں ہے. بخاری کی روایت آپ نے پڑھی اس سال, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے, دونوں سونے کی تیاری فرما رہے تھے. تہجد کی نماز کے بارے میں آپ نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب اللہ پاک جگاتے ہیں تو پڑھتے ہیں, جب اللہ نہیں جگاتے تو پھر ہم نہیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب پسند نہیں آیا اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ران پہ مارا اور پھر وہاں سے آپ نکلے اور یہ آیت جو ہے نا آپ پڑھ رہے تھے, وکان الانسان اکثر شئ جدلا, انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے. انسان کو منانا مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہے, سمجھے نا. غلط بات پہ ڈر جاتا ہے پھر اس کے لیے دلائل لے کے آتا ہے, اگر دلائل نہ ہو تو کم از کم آپ کے دلائل کو اور آپ کی بات کو نہیں مانے گا, جھگڑالو ہے نا. وما منع الناس یؤمنوا اذ جاءهم الهدى, زجر ہے, کس چیز نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت؟ قرآن آیا, نور آیا, پیغمبر آیا اور سب کچھ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا, کس چیز نے پھر انسان کو ایمان لانے سے روکا؟ ویستغفروا ربهم, اور کس چیز نے روکا انسانوں کو کہ اپنے خطاؤں کے مغفرت کے دعا مانگے اللہ سے؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین, مگر اس بات نے کہ ان کو انتظار رہتا ہے کہ آئے ان کے پاس معاملہ سابقہ امتوں کا. کیا مطلب؟ یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا اس وقت تک یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. جو معاملہ اللہ کا سابقہ امتوں کے ساتھ تھا ان کو اسی معاملے کا انتظار ہے, جب تک وہ نہیں آتا تو یہ ایمان لانے والے نہیں. او یاتیہم العذاب قبلا, یا آئے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ان کے سامنے مختلف صورتوں میں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہم نہیں بیچتے ہیں انبیاء کو مگر بشارت سنانے کے لیے, بشارتیں سنانے کے لیے اور ڈراوے سنانے کے لیے. انبیاء کا یہی کام ہے, انبیاء کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, ہدایت دینا نہ دینا یہ پاور اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. انبیاء کے ذمے اللہ نے محنت لگائی ہے کہ جو پیغام ہے آپ نے جا کر امتوں میں بیان کرنا ہے, پیغام قبول کر کے عمل کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنانی ہے اور پیغام سے اعراض کرنے والوں کے لیے ڈراوی سنانی ہے. یہ انبیاء کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں بیچتے ہیں انبیاء کو مگر خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈراوی سنانے کے لیے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, مجادلے کفار کا تذکرہ ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا, بِالْبَاطِلِ ناحق باتوں پر, جھوٹا جھگڑا جس کو کہتے ہیں. کیوں جگڑتے ہیں؟ لِيُدْحِزُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ اسی جھگڑنے کے ساتھ وہ حق کو کیا کرے, ڈگمگائے, اس لیے وہ جھگڑتے رہتے. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا, اور ٹہرایا ہے انہوں نے میرے کلام کو, وما انذروا ہزوا, اور اسی طریقے سے میرے وما انذروا, اور عذاب کو کلام نہ ماننے والوں کے لیے جو عذاب کا تذکرہ ہے, جس عذاب کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا ہے اس عذاب کے انہوں نے کیا ٹھہرایا ہے, مذاق, کلام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اس طریقے سے جس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس عذاب کا بھی کیا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اکثر امتوں نے وقت کے نبی سے یہی کہا تھا جب نبی نے ان سے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا, تو کبھی کبھی وہ کہتے تھے کب آئے گا وہ عذاب جس سے تم ہمیں جس کے ساتھ تم ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہو. کہو اپنے رب سے کہ بھیج دو اس عذاب, ہم دیکھتے ہیں. تو عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے, پیغمبروں کا بھی مذاق اڑا, کلام کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبروں کا بھی مذاق اڑاتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. زجر ہے اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. مِمَّنْ یعنی وَمَنْ أَظْلَمُ, کون ہے زیادہ ظالم. مِمَّنْ اس آدمی سے, ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, جو سمجھایا گیا ہو اس کے رب کے کلام سے, اس کے رب کے کلام سے اس کو سمجھایا گیا ہو. فاعرض عنہا, اور یہ اسے کیا کرتا ہے, اعراض کرتا ہے. ونسی ما قدمت یداہ, اور جو گناہ اس نے کر کے آگے بھیجے ہے اس کے انجام کو بھولا ہے, بھول جاتا ہے, بھول گیا اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے انجام کو جو برے اعمال ہیں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ, تحقیق ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردے. ایفقہوہ, اس سے کہ وہ سمجھے اب حق کو. وفی آذانہم وقرا, ان کے کانوں کے اندر ڈڈیا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا, اب اللہ تبارک و تعالی نے پردے ڈال دیے دلوں کے اوپر, آنکھوں کے اوپر اور کان کے اوپر, جو ہے نا کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بھر دیے, ڈڈے بھر دیے. اب اگر آپ ان کو دعوت دیں گے تو دعوت اور حق کے بعد ان کو سمجھ نہیں آئے گی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا, اب اگر آپ ان کو دعوت دیں گے ہدایت کی طرف تو ہرگز یہ اس دعوت کو قبول کر کے ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے, ہدایت حاصل نہیں کریں گے. اذن ابدا, کبھی بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گناہگار ہے عذاب کے مستحق ہے پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو جواب ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تیرا رب غفور ہے, غفور بخشنے والا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب میں تاخیر کرتے ہیں. سمجھے نا کہ آج نہیں کل بات سمجھ میں آ جائے اور گمراہی چھوڑ کر صراط مستقیم کی طرف نکل آئے. اور یا یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ راہ راست پر نہیں آئے گا, تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ بات ہم تک پہنچائی گئی تھی لیکن ایک دو دفعہ بیان کرنے سے بات سمجھ نہیں آتی, آپ ہمیں موقع دیتے, ہم غور فکر کرتے, شاید ہم مسلمان ہو جاتے, راہ راست پہ آتے. ہم نے انکار کر لیا, آپ نے عذاب ڈال دیا, مر گئے, موقع ہی نہیں دیا آپ نے سوچنے کا, تاکہ یہ بات قیامت کے دن نہ کہہ سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عذاب کے اندر کیا کرتے ہیں, تاخیر کرتے ہیں. غفور ہے, ذو الرحمت ہے, اور رحمت والا ہے, اس لیے مجرمین کو مہلت دیتے رہتے ہیں. اور اگر چاہے مجرم مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتے, وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے, کہتے اگر ہمارا راستہ غلط ہوتا تو اللہ کا عذاب آتا اور یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوتی, حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ مہلت ہے, ڈیل ہے اللہ کی طرف سے. لو یو آخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب, اگر اللہ تبارک و تعالی ان کا مؤاخذہ فرمائے, بما کسبوا, بسبب ان کے گناہوں کے, کیونکہ ہر آدمی کے گناہ اس قابل ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے اور اسی وقت ان کو ہلاک کیا جائے. لعجل لہم العذاب, تو اللہ تبارک و تعالی فوری عذاب ان کے اوپر بھیج دیتے, کیونکہ گناہ تو سب کے ایسے ہیں لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا, فوری مؤاخذہ گناہوں پر نہیں کرتے ہیں. کسی کو کچھ سزا دنیا میں دیتے ہیں اور کسی کی پوری سزا مؤخر کرتے ہیں آخرت کی طرف. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا, بلکہ ان کے سزا کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ قیامت کا دن ہے. لَيَجِدُ مِن دُونِهِ مَوْئِلَا، اور ہرگز یہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کہیں اور جائے پناہ، ان کو جائے پناہ کہیں اور نہیں ملے گا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہ ساری بستیاں ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو ہے نا فرماتے رہتے ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کر لیا اور ظلم کے اندر حد سے آگے بڑھ گئے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کیا تھا، مقرر کیا تھا، اور یہ قومیں بھی یہ کہتی رہی کب آئے گا عذاب، کیوں نہیں آتا، اور انبیاء نے ان کو بتایا کہ عذاب آنے کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں فوری عذاب نہیں بھیجتا گناہ پر، وقت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، جب آ جائے گا تو پھر ٹھلے گا نہیں، واقع ہوگا. اور پھر وہ وقت جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی کا آواز کا عذاب، کسی کے اوپر پانی کے طوفان کا عذاب آیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. اب یہاں سے تیسرا واقعہ شروع ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی اور بڑی اچھی تقریر کی. ایک آدمی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے زیادہ علم اللہ نے کسی اور کو دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. بات ان کی صحیح تھی، کیونکہ ہر زمانے کا جو نبی ہوتا ہے سب سے زیادہ علم اس زمانے کے نبی کے پاس ہوتا ہے. لیکن جواب اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ پاک نے اس جواب کے بعد آزمائش میں ڈال دیا، اور پیغام آیا کہ میرے ایک بندہ ہے اور اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے. اللہ کون ہے؟ حضر علیہ السلام. ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کے صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. ملاقات کیسی ہوگی، علامت کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جہاں دو دریا کا پانی ملتا ہے وہاں وہ میرا بندہ آپ کو ملے گا. تو موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام کو، اس وقت وہ نبی نہیں تھے، خادم تھے، ان کو ساتھ لے لیا اور نکلے حضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے. تو یہاں ان کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، اپنے نوجوان ساتھی سے یوشع علیہ السلام سے، لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یعنی میں چلتا رہوں گا اور سیر میں وقفہ نہیں کروں گا. کب تک؟ جب تک مجمع البحرین نہ پہنچو، جہاں دو دریا ملتے ہیں، جب تک وہاں نہ پہنچو. او امزی حقبہ، اور یا چلتا رہوں گا زمانے دراز تک، چلتا رہوں گا، حقب لمبے زمانے تک چلتا رہوں گا. فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما، علامت اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی تھی کہ ایک مچھلی ساتھ لے لے، بنی ہوئی مچھلی، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے تو میرا یہ بندہ آپ کو وہی ملے گا. تو انہوں نے ایک بنی ہوئی مچھلی ساتھ لے لی اور چل پڑے. پلما بلاغا مجما بین ہیما نسی ہوتا ہوما، جہاں دو دریا ملتے تھے وہاں جب یہ پہنچے تو ساتھی مچھلی کے واقعے کو بھولا، یعنی ایک چٹان کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے، خیلولہ کے لیے پڑاؤ ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، یوشع علیہ السلام ابھی جاگ رہے تھے، مچھلی زندہ ہو گئی، تھیلے سے نکلی اور سیدھا نیچے سمندر میں اتر گئی، سرنگ بنا کر اندر چلی گئی. یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن دل میں یہ سوچا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور طویل سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں، لہذا جب نیند سے بیدار ہو جائے پھر بتاؤں گا. نیند سے بیدار ہو گئے تو پھر سفر شروع ہوا اور مچھلی کا واقعہ بیان کرنا بھول گئے. اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جب آگے گئے تو ساتھی سے کہا کہ ناشتہ لے کر آئے، مجھے تو آرام کے بعد جو سفر ہے بہت تھکاوٹ اس سے جو ہے نا لگ گئی، لاحق ہو گئی، تھکاوٹ لاحق ہو گئی. اس لیے کہ مقصود کی طرف سفر بوجھ نہیں ہوتا، اور بلا غرض و بلا مقصود سفر جو ہے نا وہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو جو پہلا سفر تھا وہ تو بہت طویل سفر تھا، لیکن وہ مقصود کی طرف تھا، اس لیے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، اور آگے جو سفر تھا وہ غیر مقصود کی طرف تھا، بلا مقصد تھا، اس لیے تھکاوٹ لاحق ہو گئی۔ تو پھر یوشع علیہ السلام نے بتانا شروع کر دیا کہ میں بھولا، شیطان نے مجھے بلا دیا، اور جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، اور وہ سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی موقع کی تلاش میں تھے، اور اپنے قدموں کے نشانات پر پھر واپس لوٹے، اور پھر واپس جب آئے تو حضرت حضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، نسیہ ہوتا ہوما، بھولا ساتھی ان کے پاس جو مچھلی تھی اس کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، زندہ ہو کر اس نے پکڑا اپنا راستہ سمندر کے اندر، سربا سرنگ بنا کر، فلما جاوز قال لفتاہ، جب وہاں سے آگے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، آتنا غدانا غداءنا، ہمارا ناشتہ لے کر آئے، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے، من سفرنا هذا، اس سفر سے جو آرام کے بعد شروع ہوا، اس سفر سے تو مجھے بڑی جو ہے نا تکان لاحق ہو گئی۔ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، اب یوشع علیہ السلام جو ہے نا بیان کرنے لگے، وہ دیکھا آپ نے جہاں ہم نے پتھر کے نیچے جو ہے نا پناہ لی تھی اور پڑاؤ جو ہے نا ڈالا تھا، وہاں وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، فإني نسيت الحوت، میں مچھلی کے واقعہ بیان کرنے کو بھولا، وما انسانی ہو الا الشیطان، اور مجھ سے جو ہے نا یہ بات نہیں بلائی مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کے سامنے وہ سارا واقعہ جو ہے نا بیان کرتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو پکڑا اپنا راستہ، بنا لیا اپنا راستہ سمندر کے اندر، بڑا عجیب سرنگ بنا کر اندر چلی گئی وہ مچھلی، قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذلک ما کنا نبغی، یہی تو وہ موقع ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، فرتد على آثارهما قصصا، واپس لوٹے اپنے پیرو کی نشانات لے کر، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، یہاں ہمارے بندے سے، فوجد، پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، حضر علیہ السلام، حضر جو ہے نا لقب تھا، حضر ہریالی کو کہتے ہیں، جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں پر زمین ہریالی ہو جاتی تھی، اس لیے حضر کہتے تھے، اور ان کا نام جو ہے نا بلیا بن تھا، حضر علیہ السلام، آتیناہ رحمت من عندنا، جن کو ہم نے اپنی رحمت سے بہت بڑا حصہ عطا کیا تھا، وعلمناہ من لدن علما، اور ہم نے ان کو اپنے طرف سے علم بھی سکھایا تھا، یعنی بلا اسباب ہم نے ان کو علم دیا تھا، قال له موسى هل اتبع، اور پھر آ کر جو ہے ملاقات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، تو اس زمانے کے اندر، اس علاقے کے اندر سلام کا رواج نہیں تھا، تو حضر علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، پھر پوچھا کیسے آنا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ درخواست دیتے ہیں مدرسے میں، حضر علیہ السلام کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے درخواست دیتے ہیں، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھایا ہے، قال انك لن تستطيع معي صبرا، معذرت، حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتے ہو، یعنی آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پاؤ گے میرے جو ہے نا فیصلوں کو دیکھ کر، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے آپ صبر کریں گے جبکہ میرے کام کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، اور وہ کام بظاہر آپ کی شریعت کے مطابق جائز نہیں ہوگا، تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ قَالَ سَتَجِدُونِي إِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے مدرسے کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، قانون کو جو ہے نا فالو کروں گا، مانوں گا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے فارم بھر دیا لہذا اب آپ نے پابندی کرنی ہے، مجھ سے پوچھنا نہیں ہے میرے فیصلوں کے بارے میں جب تک میں آپ کے سامنے خود بیان نہ کروں. اگر آپ نے میری اتباع کرنی ہے فلا تسألنی، تو اس شرط پر جو ہے نا آپ ساتھ رہ سکتے ہو، استفادہ کر سکتے ہو کہ آپ کسی فیصلے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں خود اس کا تذکرہ آپ کے سامنے نہ کروں. فانطلقا، سفر شروع ہو گیا، کیونکہ فارم بھر دیا اور دستخط ہو گئے اور سارے شرائط جو ہے نا وہ مانے گئے، سفر شروع ہو گیا. فانطلقا، قول اقرار کے بعد جو ہے نا دونوں چل پڑے. حتی اذا رکب فی السفینہ، تھی آگے کشتی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے، تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی وہ سمندر پار جانے کے لیے ہوتی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، سمندر پار جانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ دریا کے کنارے کشتیوں میں سفر ہوتا ہے اور جگہ جگہ جو ہے نا وہ محصول ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے، تو یہ بھی یہ کشتی جو تھی یہ بھی سمندر کے ساحل پر سفر کرتی تھی، ایک جگہ سے لوگوں کو اٹھا کر دوسری جگہ اتارتی تھی، یہاں سے سامان اٹھا کر جو ہے نا وہاں اتارتی تھی، وہاں سے آگے اس طریقے سے ہی چلتی. تو جس طریقے سے ایک روٹ ہوتا ہے کشتی کے لیے، یہاں سے وہاں تک آ جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے، اس طریقے سے اس روٹ پہ جو ہے نا وہ جانے والی کشتی تھی. حتی اذا رکب فی السفینہ، تھی ہاں، تو کشتی کے اندر سوار ہو گئے. خرقہا، تو حضرت حضر علیہ السلام نے کیا کر دیا، اس کشتی کو انہوں نے اپنے کلاڑے سے کیا کر دیا، پھاڑ دیا، مطلب یہ کہ توڑ دیا تختے کو، نکال دیا تختے کو. قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام نے تنقید کی کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا. خرق کا معنی پاڑنا، یہاں معنی کیا کریں، لکڑی ہے، لکڑی کو تو پاڑا نہیں جا سکتا، توڑنا کہیں گے، توڑ دیا آپ نے، توڑ دیا کشتی کو. لتغرق اهلها، تاکہ آپ مسافروں کو ڈبو دے. لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو بہت باری کام کر دیا، کتنے اچھے لوگ تھے، آپ کو پہچانا، آپ کی وجہ سے ہمیں فری میں بٹھا دیا، اور آپ نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے کلاڑا نکالا اور ان کی کشتی کو توڑ دیا، آپ نے تو بہت زیادہ جو ہے نا بھاری کام کر دیا، غلط کام کر دیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھول پر میرا مؤاخذہ نہ کرے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ ڈال میرے معاملے میں تنگی. طالب ہمیشہ ہی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اس کے بعد جب ناظم پکڑتا ہے تو پھر دوسادوں کو پکڑتے ہیں کہ غلطیوں کی پیروی نہیں کروں گا، اس کو معاف کرے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے جو ہے نا التجا کرنے لگے کہ بھول پر میرا مؤاخذہ نہ کیجئے، اور نہ ڈال، ولا ترہقنی من امری، نہ ڈال میرے معاملے کے اندر عسرہ تنگی، ذرا میرے ساتھ جو ہے نا احسان کیجئے، مجھے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے، غلطی ہو گئی. فانطلقا، پھر آگے سفر شروع ہوا. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، آگے ایک نوجوان تھا، تو غلام کے بارے میں دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ نابالغ تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ بالغ تھا، صحیح قول یہ ہے کہ بالغ تھا، نابالغ نہیں تھا، بالغ تھا. فقتلہ، حضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کا سر مروڑ کے جو ہے تن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیہ, تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہاں رہا نہیں کیا, کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر ڈالا, بغیر نفس, بغیر کسی نفس کے قتل کیے. لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو آپ نے بہت ہی زیادہ نامعقول کام کیا, تو قاتل ہے آپ, یہ کیا کر دیا آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, حضر علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر کرنا نہیں, صبر نہیں کر پاؤ گے, میں نے کہا تھا آپ سے. قال ان سألتك عن شيء بعد هذا فلا تصاحبني, اب نیا معاہدہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر میں نے آپ سے پوچھا, یعنی آپ نے فیصلہ کیا, اگر فیصلے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا, کوئی اعتراض میں نے کیا آپ کے فیصلے کے اوپر, تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں, فلا تو صاحب نہیں, پھر آپ مزید سفر میں مجھے ساتھ نہ رکھیں, میرے اخراج کر دیں. قد بلغت من لدنی عذرا, بس تو اتار چکا میرے طرف سے عذر, مطلب یہ ہے کہ پھر میرے بارے میں آپ معذور سمجھے جائیں گے اور میرے پاس کوئی عذر جو ہے نا پھر باقی نہیں رہے گا, اس لیے کہ بار بار آپ نے چانس دیا. فانطلقا, چل پڑے آگے. حتی اذا اتایا اہل قریۃ, آگے ایک بستی تھی وہاں پہنچے. استطعما اہلہا, بستی والوں سے کھانا مانگا. فآبوا, تو انہوں نے کھانا دینے سے کیا کر لیا, انکار کر لیا. تو اس سے ثابت ہوا بوقت ضرورت گاؤں کے لوگوں سے کھانا مانگ سکتے ہیں. اس طریقے سے طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, پیسہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں, گاؤں کے لوگوں سے جو ہے نا صبح شام کھانا مانگتے رہتے ہیں. جب ثابت ہو گیا یہاں سے, تو وہاں کھانا مانگا لوگوں سے, لوگوں نے کہا کیا نہیں کیا, کھانا نہیں دیا. ایو زیفوہما, کہ وہ ان کی ضیافت کرے, لوگوں نے کیا کر لیا, انکار کر لیا. فوجدا فیہا جدارن یرید ان ینقض فاقامہ, انہوں نے وہاں پر ایک دیوار کو پایا کہ جو گرنے کے طرف مائل ہو گیا تھا, قریب تھا کہ وہ گر جائے. فاقامہ, تو حضرت حضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ دے دیا اور سیدھا کر دیا بطور خرق عادت. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گاؤں کی دیواروں کو سیدھا کرتے ہو, حالانکہ ان گاؤں کے لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, اگر آپ چاہتے تو اس کے عوض میں کیا کرتے, ان سے اجرت لیتے اگر آپ نے دیوار کو سیدھا کرنا تھا. قال ھذا فراق بینی وبینک, کہا کہ بس یہ ہے جدائی میرے آپ کے درمیان, یعنی آخری موقع جو آپ کو دیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, وہ چانس بھی ختم ہو گیا. سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, اب میں آپ کو ان تمام فیصلوں کی تشریح بتاؤں گا جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. اما السفینہ, وہ جو کشتی میں نے تھوڑی تھی. فکانت لمساکینا, وہ مساکین کی کشتی تھی اور یہ 10 بائی تھے اور 5 اپاہج تھے, 5 تندرست تھے, وہ کشتی چلاتے تھے اور اسی کشتی سے جو ان کی آمدن تھی اس سے پورا گھرانہ چلتا تھا. فکانت لمساکینا یعملون فی البحر, اسی کشتی کے ذریعے سے وہ سمندر میں محنت کرتے تھے. فاردت ان اعیبہا, تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو عبدار کر دوں. وکان وراءہم ملکن, اس لیے کہ آگے بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ صحیحۃ غصبا, وہ ہر صحیح کشتی کو کیا کرتا تھا, غصب کرتا تھا. آگے ایک بادشاہ تھا اور وہ کیا کرتا تھا, صحیح کشتی کو غصب کرتا تھا. تو غصب کا دو مطلب ہے, ایک تو یہ ہے کہ کشتی کو اپنے تحویل میں لیتا تھا, دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی کو روکتا تھا اور جب تک اس کا ظالمانہ ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا تھا کشتی کو آگے جانے نہیں دیتا تھا اور واپس بھی جانے نہیں دیتا. صرف ان کشتیوں کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ جو کشتیاں وہاں جاتی تھی مصریوں کے پاس, خراب کشتیاں ہوتی تھی مصریوں کے پاس جاتی تھی کام کروانے کے لیے, ان کو کچھ نہیں کہتا تھا. تو اس لیے میں نے وہ تختہ نکالا تاکہ ان کی کشتی عبدار ہو جائے اور وہ ظالم بادشاہ ٹیکس میں کشتی کو نہ روکے, اس لیے میں نے تختہ نکالا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اور یہ جو غلام تھا ان کے والد کیا تھے, مومن تھے. ف فخشینا ای یرهقهما طغیانا وکفرا، تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان گرفتار کرے، ذلیل کرے اور کفر کے اوپر اور سرکشی کے اوپر اپنے والدین کو مجبور کرے، اس لیے کہ ماں باپ کبھی کبھی اولاد سے مجبور ہو جاتے ہیں، تو یہ خود سرکش ہے اور خود ظالم ہے اور خود کافر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی کے اوپر اور کفر کے اوپر کیا کرے، مجبور کرے، اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کیا، اس نوجوان کو ہم نے قتل کیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو، یعنی ان کا رب ان کو دے اس غلام سے بہتر، اس غلام سے بہتر بیٹا، خیرًا منہ زکاتن، کہ وہ بیٹا، وہ غلام، وہ جو بیٹا ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا، کس میں؟ زکاتن، پاکیزگی میں۔ وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اور اسی طریقے سے والدین کے اوپر شفقت کے اعتبار سے، رحم کے اعتبار سے بھی وہ اس سے کیا ہو، بہتر ہو، سمجھے نا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی بدلے میں ایسا بیٹا دے دے کہ جو پاک دامن بھی ہوگا اور اسی طریقے سے ماں باپ کا صحیح معنوں میں خادم بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور میں نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر ڈالا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، باقی وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچے تھے، فی المدینہ شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ان کے نیک والد نے جو مومن تھے انہوں نے دفن کیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، والد ان کے نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے جو ہے نا ارادہ کر لیا، أَيَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ نوجوان، یہ بچے اپنے جو ہے نا جوانی تک پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر اس کے بعد اپنا خزانہ نکالے۔ تو وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل آتا، اور جب خزانہ نکل آتا تو وہ خزانہ تو ان ننے مننے بچوں کے نیک صالح والد نے ان کے لیے دفن کیا تھا، تو ظاہر ہے وہ ان کے وارثوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا، اور پھر وارث کہاں انصاف کرتے ہیں، تو ان بچوں کے جوان ہونے سے پہلے پہلے وہ خزانہ کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور وہ کسی کے ہاتھ میں نہ جائے ان بچوں کے جوان ہونے تک، جب یہ جوان ہو جائے پھر دیوار گرا کر اپنا خزانہ نکالے۔ رحمت من رب کا، یہ تیرے رب کی کیا ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے تیرے رب کی۔ وما فعلت عن امر، یہ سارے کام میں نے اپنے حکم سے نہیں کیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ملتا رہا، میں کرتا رہا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تاویل، حقیقت ان فیصلوں کے جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت کچھ ہمارے علم میں آ جاتا، سمجھے نا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے سوال کریں گے ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں گے مِنْهُ ذوالقرنین کے احوال میں سے ذکرہ، نصیحت کے باتوں کی۔ ذوالقرنین، یہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ بادشاہ تھے، اور سکندر اسکندر ان کا نام تھا اور ذوالقرنین ان کا لقب تھا۔ ذوالقرنین اس کو اس لیے کہتے تھے، جیسے کہ روح المانی نے اور قرطبی نے وجہ تسمیہ بیان کیا ہے، کہ مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ان کی حکومت تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، سمجھے نا؟ اطراف کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارے سر کا یہ جو حصہ ہے اس کو، اور اس کو کیا کہتے ہیں، قرن کہتے ہیں، اطراف ہے سر کی، تو مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے تھے، اسکندر ان کا نام تھا۔ اور یہ جو اسکندر ہیں یہ دو تھے، ایک اس کا اندر یونانی تھے، وہ اور ہے، وہ تو آتش پرست تھے، وہ نیک آدمی نہیں تھے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرے ہیں، ارسطو ان کا وزیر تھا، اور یہ جو اسکندر ہے ان کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہ اس زمانے کے تھے اور یہ بہت پہلے گزرے ہیں، یہ اسکندر، اور حضر علیہ السلام ان کا وزیر تھا، اور یہ بہت نیک آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا، حکومت دی تھی، انہوں نے اپنا مال، حکومت، وسائل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے استعمال کی۔ تو یہاں ان کا واقعہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِلْقَرْنَيْنِ، ذِلْقَرْنَيْن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کریں گے، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ذِلْقَرْنَيْن کے احوال میں سے بعض احوال ذکرہ، جس میں نصیحت کی کیا ہے باتیں ہیں، وہ ہم بیان کریں گے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو قدرت دی تھی زمین میں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اختیارات دیے تھے، حکومت دی تھی ہم نے ان کو، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا، مطلب یہ ہے کہ ایک ریاست چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے جن جن سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے کے سارے سامان ہم نے ان کو دیے تھے۔ فاتبع سببا، تو انہوں نے کیا کر لیا، یہ اپنے سامانوں کو لے کر نکلا، اور کس لیے نکلا، فتوحات کے ارادے سے جو ہے یہ نکلا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، چلتے چلتے وہاں پہنچا جہاں سورج ڈوب ہوتا تھا، وجدا تغرب فی عین حمئۃ، اس نے سورج کو پایا کہ وہ ڈوب رہا ہے، فی عین حمئۃ، ایک سیاہ دلدل میں وہ ڈوب رہا ہے، اور حمئۃ کی جگہ ایک قرت کیا ہے، حامیۃ ہے، تو حامیہ گرم، تو اب مانا کیا ہوگا، ایک گرم پانی کے اندر جو ہے نا وہ ڈوب رہا تھا، وہ سورج وہاں پہنچے، تو سورج دلدل کے اندر نہیں ڈوبتا اور اس طریقے سے پانی میں نہیں ڈوبتا، لیکن یہ ہے کہ جب آبادی ختم ہو جاتی ہے، زمین ختم ہو جاتی ہے، آگے پانی ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی اور آبادی نہیں تھی، آگے کوئی زمین نہیں تھی۔ وَوَجَدَا عِنْدَهَا قَوْمًا، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یہ قوم کافر تھی، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے ذوالقرنین کو حکم دیا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا، اب ذوالقرنین تو پیغمبر نہیں تھے، تو کس طریقے سے اللہ نے کہا، تو یہ خبر بدریا وحی اللہ کے نیک بندوں کو بھی دی جاتی ہے، اور یا یہ ہے کہ بطور الہام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا بواسطہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اما ان تعذبا، یا تو اس قوم کو آپ کیا دے، سزا دے ابتداء، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور یا یہ ہے کہ آپ اختیار کرے اس قوم کے ساتھ نرمی، سمجھے نا، یعنی ان کو دعوت دے، اس لیے فی الحال ان کے ساتھ آپ کیا کریں، نرمی اختیار کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، تو ذوالقرنین نے کہا کہ ہم دعوت دیں گے، دعوت دینے کے بعد جس نے ظلم کیا، یعنی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، فسوف نعذبه، تو ہم اس کو دنیا کے اندر عذاب دیں گے، ثم يرد الى ربه، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر آخرت میں اللہ اس کو سخت سزا دیں گے۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، فلہ جزاء الحسنا، تو اس کے لیے بہت اچھا جزا ہے، اچھا بدلہ ہے جنت، وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی ان سے اپنے حکم میں کیا کریں گے، نرمی کریں گے، نرم احکامات ہم ان کو دیں گے۔ ثم اتبع سببا، اب یہاں دعوت دینے کے بعد جن کو مسلمان ہونا تھا وہ مسلمان ہو گئے، اور جن کو مسلمان نہیں ہونا تھا ذوالقرنین نے ان کے ساتھ جنگ کی، ان کو ختم کر دیا. لیکن آگے یہ تفصیل نہیں ہے. یہاں سے پھر ذوالقرنین جو ہے نا اپنا سامان لے کے فتوحات کے ارادے سے پھر آگے جو ہے نا چل پڑا. ثم اتبع سبب حتی اذا بلغ مطلع الشمس، وہاں مغرب پہنچے تھے، اب یہاں کہاں پہنچے؟ مشرق، مشرق کے آخری کونے پہنچے. چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں سے سورج نکل رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ مشرق کا آخری کونا تھا. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، سورج کو پایا کہ وہ نکل رہا ہے ایک ایسی قوم کے اوپر، لم نجعل لهم من دونها، نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے سورج کے آگے سترا، کوئی پردہ. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی مکان وغیرہ نہیں تھا، کوئی خیمہ نہیں تھا، بس کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے، کوئی پردہ نہیں تھا سورج کے آگے ان کے پاس. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ زمین ایسی تھی کہ وہ مکان کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی تھی، کمزور زمین تھی، اس لیے وہاں کے لوگوں نے مکانات نہیں بنائے تھے، کھلے آسمان کے نیچے رہتے. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، قصہ اسی طریقے سے ہے، کذالک قصہ اسی طریقے سے ہے. وقد احطنا، تحقیق ہم نے احاطہ کیا تھا، بما لدیہ ذوالقرنین کے سامان کا، خبرا اپنے علم میں، یعنی جن جن سامانوں کو کیا سامانوں کی ان کو ضرورت تھی اور آگے جن جن چیزوں کی ضرورت جو ہے نا وہ پڑتی تھی، تو ہم نے ان تمام سامانوں کو کا احاطہ کیا تھا اپنے علم میں، اور ذوالقرنین کو جو ہے نا بطور الہام ہم نے حکم دیا تھا اور وہ اٹھا کے ساتھ جو ہے نا چلتے تھے. ثم اتبع سببا، مشرق مغرب کے سفر کے بعد اب نکلا شمال کی طرف، پھر اپنے سامانوں کو لے کر بیرض فتوحات آگے نکلے. حتی اذا بلغ بین السدین، چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ بین السدین پہنچے. سدین یعنی سد کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو کہتے ہیں، پہاڑ کو کہتے ہیں. تو دو پہاڑوں کے درمیان جو شگاف تھا، جو منقطع تھا، وہاں پہنچے. سمجھے نا، ایک پہاڑ یہاں سے آتا ہے یہاں تک، دوسرا پہاڑ یہاں سے آتا ہے یہاں تک، تو بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے اور جو شگاف ہے وہاں پہنچے. وجدا من دونہما قوما، اور ان پہاڑوں سے آگے ذوالقرنین نے پایا ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، لگتا نہیں تھا کہ وہ سمجھتے ہیں ایک بات بھی. مطلب یہ ہے کہ وہ ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتے تھے، یہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، تو کوئی بولی جو ہے نا ان کی سمجھ آنے والی نہیں تھی. ایسی قوم وہاں بات تھی، قالوا یا ذوالقرنین، تو اس قوم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم رہتی ہے یاجوج ماجوج، اور وہ فساد کرنے والی ہے ملک کے اندر روئے زمین کے اوپر، اور ہم بہت تنگ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ذوالقرنین ان کی بولی نہیں سمجھتے تھے، وہ ذوالقرنین کی بولی نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہ بات ذوالقرنین کو کس طریقے سے بتائی؟ بذیر ترجمان، ایک دوسرے کی جب بولی نہیں سمجھی جاتی ہے وہاں ترجمان کو بلانا پڑتا ہے، تو بذیر ترجمان انہوں نے یہ بات بتائی کہ پیچھے آئے قوم ہے یاجوج ماجوج، اور وہ فسادی قوم ہے، اور ملک کے اندر جو ہے نا وہ فساد کرنے والے ہیں، ہم اس سے پریشان ہیں. اور یہ جو یاجوج ماجوج، یہ بھی انسان ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد ہے، اور 22 احوزی نے لکھا ہے ترمیزی کے جو شارح ہے، یہ 22 قبائل تھے، ایک قبیلہ جب ذوالقرنین دیوار اٹھا رہے تھے تو وہ ڈکیتی ڈالنے کے لیے چلا گیا تھا، اور جب واپس آیا تو ذوالقرنین نے دیوار اٹھائی تھی، وہ پیچھے رہ گیا، وہ اس طرف ہمارے طرف رہ گیا. اور وہ قبیلہ کون سا ہے؟ ترکی ہے. اور یہ قازق، ترکمن اور اویغر جو چائنا کے اندر آباد ہے، اور یہ جو تاجک ہے، ازبک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے ترکی قبائل ہے، یہ سب ترکی لوگ ہیں، یہ ترکی قبائل ہے، اور یہ سارا عظیم ترکستان تھا، کچھ کے اوپر چائنا نے قبضہ کیا اور کچھ کے اوپر روس نے قبضہ کیا. تو یہ وہی جو ہے نا یاجوج ماجوج کا ایک قبیلہ ہے جو باہر رہ گیا تھا، اور یہ سب جو ہے نا ان کے اولادیں، اس لیے نسبتاً ان لوگوں کے اندر شر بہت زیادہ ہے اور ذہین بھی بہت زیادہ ہے. تو باقی یہ قوم بہت بڑی قوم ہے، جس طریقے تربیت ساری کے اندر آپ نے روایت پڑھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور پھر یہ قوم جب نکلے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے انحوز عبادی للطور، میرے بندوں کو جو ہے نا آپ طور پہاڑ پہ لے جائے. فإني أنزلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، اس لیے کہ اب میں نے اپنے ان بندوں کو دنیا کی طرف لانا ہے جن سے جنگ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پہ چلے جائیں گے، پھر محاصرے میں رہیں گے اور کھانے پینے کی جو ہے نا چیزوں کی قلت ہو جائے گی، اور حدیث میں جو ہے نا یہ ہے کہ گائے کا سر جو ہے نا وہ 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہوگا. فَيَرْغَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر عیسیٰ علیہ السلام التجا کریں گے بارگاہ الٰہی میں اور مسلمان بھی التجا کریں گے، بتایا یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، اس سے ہمیں نجات دے. تو ان کے گردنوں کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا دیمک کی طرح، اور وہ کیڑا بیک وقت ہر ایک آدمی کو ڈسے گا اور سب کے سب ایک آدمی کے موت مر جائیں گے. جب مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نیچے آئیں گے زمین کے اوپر، بالش کے بقدر جو ہے نا جگہ خالی نہیں ہوگی، لاشیں پڑی ہوگی اور ان کے لاشوں سے نکلا ہوا خون پڑا ہوگا، پیپ اور گندگیاں پڑی ہوگی. پھر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پرندوں کو بھیجیں گے کا اعناق البخت، اونٹوں کی طرح، اور وہ ان کو لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کھائیوں میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد پھر زوردار بارش ہو جائے گی، زمین دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ ردی برکت، اب اپنی برکت واپس لٹائیں اور اپنے خزانے جو ہے نا نکالیں. تو اس کے بعد جو پیداوار ہوگی انار کا دانہ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور ایک انار کے دانے کے چھلکے کے نیچے جو ہے نا پورا خاندان وہ رہے گا، رہ سکتا ہوگا، مطلب ایک اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا خیمہ بنے گا ایک انار کے. اور ایک اونٹنی کا دودھ سب لوگوں کے لیے کافی ہوگا، گائے کا دودھ قبیلے کے لیے، بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا. اس طریقے سے جو ہے نا زندگی پھر گزرے گی، اور پھر ایک خوشبودار ہوا جو ہے نا بعد میں چلے گی کافی عرصہ کے بعد، اور اس سے سارے کے سارے مسلمان جو ہے نا وہ مر جائیں گے. پیچھے وہ لوگ رہیں گے جن کے ہاں ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، پھر ان پر قیامت قائم ہوگی. قیامت کا پہلا مرحلہ اس کو مسلمان نہیں دیکھے گا، اس قسم کے لوگ دیکھیں گے جو بے حیا اور بے شرم لوگ ہیں جن کے ہاں ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ لوگ دیکھیں گے. تو یہاں پیچھے قوم ہے یاجوج ماجوج، اور وہ بڑی فسادی قوم ہے، تو اس سے جو ہے نا ہمیں نجات دے. فہل نجعل لک خرجا، خرج خراج کے معنی میں، تو کیا ہم آپ کے لیے مقرر کر دے کچھ محصول. الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کوئی آڑ کوئی دیوار جو ہے نا اٹھائے، دیوار کھڑی کر دے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت، تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جس مال کے ساتھ قدرت دی ہے، جس دنیا کی میرے رب نے مجھے کیا دی ہے، قدرت دی ہے، مال جو مال میرے رب نے مجھے دیا ہے، خیر یا خیر بہتر کے معنی میں نہیں ہے، خیر زیادہ کے معنی میں، یعنی وہ بہت زیادہ ہے، یعنی مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے، اور اس مال کے خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قدرت دی، بادشاہ ہوں، وہ مال بہت ہے، لہذا مجھے مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے. فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ، آپ میری جسمانی بدنی مدد کریں میرے ساتھ، آپ کی بدنی محنت کی ضرورت ہے. اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں اٹھاتا ہوں تمہارے درمیان، بناتا ہوں تمہارے درمیان ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار، میں ایسا کر لیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، تختے، بڑے بڑے تختے جو ہے نا لایا کرو. پیسہ ذوالقرنین نے دیا، لوگ لاتے رہے اور وہ دیوار جو ہے نا بناتے رہے، مطلب ان کے حکم سے دیوار جو ہے نا وہ لوگ تختے لا کر، بڑے بڑے بلاک لا کر، ٹکڑے لا کر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے رکھتے جو ہے نا دیوار بناتے رہے. حتی اذا ساوی بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ جو لوہے کی دیوار تھی وہ جا پہنچی دونوں پہاڑوں کے چوٹیوں کے برابر، اس پہاڑ کی جو چوٹی آخری چوٹی، اس پہاڑ کی جو آخری چوٹی تھی، بیچ میں شگاف تھا، شگاف کو اتنا بھر دیا، اتنا بھر دیا کہ بالکل آخری چوٹی تک جو ہے نا وہ دیوار پہنچی. صدف کہتے ہیں چوٹی کو بالکل آخری. قال انفخو، تو اب ذی القرنین نے کہا کہ اب ہوا چھوڑ دو، انفخو پوک مارو. تو اب ظاہر ہے اتنی بڑی آگ کو تو پونک نہیں مار سکتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر جو وسائل تھے ہوا چلانے کے لیے، ان وسائل کو بروئے کار لایا. اور ان وسائل کا ایک نمبر تو ہم نے بھی دیکھا ہے، پہلے تو آپ نے بھی شاید نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے بزرگ جو ہے انہوں نے دیکھا ہوگا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں رہتے تھے، یہ جو بکری کی کھال ہے اس کو اتارتے تھے، مشکیزہ جس طرح ہوتا ہے اس طریقے سے مشکیزہ نماز جو ہے نا وہ بناتے تھے، ہوا بھرتے تھے اور پھر اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں مارتے تھے. لوہار کی بٹی جو ہے نا ہوا جا کر جو ہے اس پر پڑتی تھی اور وہاں آگ جو ہے نا وہ جلتی تھی، لوہا گرم ہوتا تھا. تو اس طریقے سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ بنائے اور غبارے بنائے. اب وہ غبارے جو ہے ظاہر ہے بکری کے غبارے تو بہت چھوٹے ہیں، تو وہ کس کے غبارے ہوں گے، بھینس کے ہوں گے، گائے کے ہوں گے. اور لوگوں نے اسی کے ساتھ جو ہے نا ہوا چلانا شروع کر دیا. وہ ہوا جو ہے نا وہ جا کر آگ پر پڑتی تھی اور آگ جا کر جو ہے نا وہ لوہے کی دیوار کے اوپر پڑتی تھی. اس طریقے سے لوہے کی دیوار کیا بن گئی، آگ بن گئی، گرم ہو گئی خوب اچھی طریقے سے. قال حتى اذا جعله نارا، یہاں تک کہ اس ہوا نے کیا کر دیا، آگ کو، اس دیوار کو، لوہے کو کیا بنا دیا، آگ گرم کر دیا اس کو. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا کہ لاؤ وہ پگھلا ہوا تانبا، افرغ علیہ تاکہ میں وہ تانبا اس دیوار کے اوپر کیا کر دوں، بہا دوں. قطرا پگھلا ہوا تانبا، آتونی قطرا، لاؤ میرے پاس وہ پگھلا ہوا تانبا، آتونی قطرا، لاؤ پگھلا ہوا تانبا میرے پاس، افرغ علیہ تاکہ میں اس دیوار کے اوپر کیا کر دوں، اس کو ڈال دوں. تو وہ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور دیوار کے اوپر ڈالا گیا، اور اس طریقے سے دیوار کے اندر جو سوراخیں وغیرہ تھی جو جوڑتے وہ سب کے سب کیا ہو گئے، بند ہو گئے. فمستواعو، بس یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایظہروہ کہ وہ اس دیوار کو کیا کرے، پلان کر دے. مطلب یہ کہ فی الحال وہ طاقت نہیں رکھتے. ومستطاعوا له نقبا، اور نہ فی الحال یہ طاقت رکھتے ہیں کہ یہ اس دیوار کے اندر کیا کرے، سوراخ ڈالے. قال هذا رحمت من ربی، تو ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میری رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعله دكا، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو اس دیوار کو کیا کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور پھر یہ لوگ جو ہے نا باہر آ جائیں گے. وهم من كل هدم ينسلون، پھر جو ہے نا پہاڑوں سے، وادیوں سے، گھاٹیوں سے اترتے ہوئے جو ہے نا یہ لوگ آئیں گے، اور وہ دیوار جو ہے نا کیا ہو جائے گا، ریزہ ہو جائے گی وہ دیوار. وکان وعد ربی حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل کیا ہے، حق ہے اور سچا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور ہم نے چھوڑا ان میں سے بعض کو کہ وہ گستے ہیں بعض کے اندر. اب یہ خلائق کی طرف ضمیر بھی راجع ہو سکتا ہے، انسانوں کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے، یاجوج ماجوج کی طرف بھی. یعنی جب خلائق قبروں سے جو ہے نا باہر آئے گی تو شروع کے اندر کیا ہوگا، ان کے لہرے ایک دوسرے کے اندر داخل ہوگی اور پھر جو ہے نا قطار سے روانہ ہو جائیں. اور یا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا گستے جائیں گے، یا یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، جب اتریں گے تو وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا کیا ہوں گے، گستے چلے جائیں گے. ونفخ فی السور، اور سور کے اندر پونکا جائے گا، یہ دوسری مرتبہ پونکنا مراد ہے. فجمعناہم جمعاً، پھر سب کو ہم کیا کریں گے، جمع کریں گے میدان محشر کے اندر. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین، اور پیش کریں گے ہم اس دن جہنم کو کافروں کے لیے، عرضن پیش کرنا، یعنی جہنم میدان محشر کے قریب لا کر جو ہے نا کھڑا کر دیا جائے گا. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کافر علامات کفار جن کی آنکھیں دنیا کے اندر پردے میں تھی میری نصیحت سے، یعنی نصیحت کی باتیں جو ہے نا ان کو نظر نہیں آتی تھی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا، اور وہ نہیں سن سکتے تھے دنیا کے اندر نصیحت کی باتوں کو. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، کیا سمجھتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اَيَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ، کہ ٹھہرائے میرے بندوں کو، مِن دُونِ میرے سوا، اولیاء، کارساز، انا اعتنا جہنم الکافر نزلہ، تحقیق ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان خانہ، مہمان نوازی کے لیے جگہ. تو یہ بطور تحکم کہا، اس لیے کہ جہنم مہمان نوازی کی جگہ نہیں ہے، وہ تو سزا کی جگہ ہے بطور تحکم کا. قل هل ننبئکم بالاخسرین، آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو خبر دے دے، بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، وہ لوگ ہیں اعمال کے اعتبار سے خسارے میں جن کی ساری محنت دنیا کے اندر گم ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی دنیا پر لگائی تھی، دنیا یہاں رہ جائے گی، ان کی ساری محنت دنیا میں کیا ہو گئی، گم ہو گئی، اور آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوگا، اس لیے آخرت ان کی ویران پڑی ہے. یہ ہے اعمال کے اعتبار سے خسارے میں لوگ. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور بوجہ جہل یہ لوگ گمان کرتے تھے کہ ہم اچھا کرتے ہیں، ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، پائلٹ بنا دیا، شاید ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، اور ساری زندگی جو ہے نا ان کے بنانے میں گزاری، اور پھر وہ اپنے اولادوں کے بنانے میں اپنی زندگی جو ہے نا گزارنے لگ گئے، اور یہ دنیا کے وسائل بڑے مقدار میں ہاتھ آنے کو وہ کامیابی سمجھتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے بارے میں وہ یہ سمجھتے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ملاقات کا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اکارت ہو گیا ان کے اعمال، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن ترازو تول، اس لیے کہ اعمال تو ان کے تولے جائیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، اور ایمان کے بعد نکیہ اور بدیہ دونوں ہوگی، یہ تو کافر ہے، ان کے پاس تو نکیہ ہے نہیں سوائے بدیوں کی، تو ان کے لیے ترازو کیوں قائم کیا جائے گا، بغیر ناپ تول کے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے ان کے بدعمالیوں کا بدلہ جو کہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب ان کو کفر کی، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ٹھہرا رکھا تھا انہوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے پیغمبروں کو مذاق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں بشارت ہے جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے جنت الفردوس ہے نزلن، باغ مہمان نوازی کا، مہمان خانہ ان کے لیے جنت الفردوس ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، لا یبغون عنہا حولا، نہ چاہیں گے عنہا جنت الفردوس سے حولا، جگہ بدل لے گی. ظاہر آدمی جہاں خوش ہوتا ہے تو پھر وہ جگہ نہیں بدلتا، جگہ آدمی تب بدلتا ہے جب آدمی کسی جگہ پریشان ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر کہیں اور جانے کا دل نہیں چاہے گا، وہی رہیں گے. اور یہی حال جنت کی عورتوں کا ہے، وہ اپنے خیموں سے باہر نکلنا چاہیں گی نہیں، اندر خیمے کے چار دیواری کے اندر جو جگہ ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خوشیاں ان کے لیے جمع کریں گے کہ ان کا دل نہیں چاہے گا باہر جانے کو، وہ ہمیشہ اپنے خیموں کے اندر رہے گی، خالدین فیہا. اچھا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجئے اگر سمندر یا سارے سمندر سیاہی ہو جائے میرے رب کے کمالات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے، میرے رب کے کمالات ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ ساری سیاہی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر سات سمندر اور ہو جائے اور ان کی بھی سیاہی بنایا جائے اور ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنایا جائے، تو قلم گستے گستے ختم ہو جائیں گے اور یہ سیاہی جو ہے لکھتے لکھتے ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی کمالات ختم نہیں ہوگی. اس قدر جو ہے نا کمالات کا مالک ہے ہمارا رب، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اسی رب کو چھوڑ کر اور بے جان مخلوق کے آگے جو ہے نا پوجا اختیار کیے ہوئے. قل انما انا بشر مثلکم، خلاصہ صورت، آپ کہہ دیجئے کہ تحقیق میں تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی بشریت کے اندر میں تمہاری طرح ہوں، صفات میں نہیں، بشریت کے اندر میں تمہاری طرح ہوں، بشر ہوں. تو اس بات بشریت یہاں سے کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی. پیغمبر کے بشریت سے انکار نصوص کا انکار ہے، نصوص کا انکار ہے. یوحا الیہ، اس بات بشر، اس بات رسالت ہے. انما انا بشر، اس بات بشریت. یوحا الیہ، اس بات رسالت. میرے پاس وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے. آگے انما الہکم, وحی کے اندر جو سب سے اہم پیغام دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, اور یہ ہے دعوی صورت, انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو امید رکھتا ہو اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا, یعنی قیامت پر اگر کسی کا یقین ہے, فلیعمل عملا صالحا, تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر عمل صالح کرے, اس لیے کہ عمل صالح صالح یہ آخرت کی کرنسی ہے. تو آدمی جس ملک میں جس علاقے میں جاتا ہے, اگر وہاں کی کرنسی آدمی کے پاس ہے تو وہاں عزت سے رہے گا, اگر وہاں کی کرنسی آدمی کے پاس نہیں ہے تو یا جیل میں ہوگا یا فاقوں سے ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہمارا معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. اور جو قیامت کے اوپر ایمان یقین رکھتا ہو, اور اس طریقے سے بعض بعد الموت پر جو آدمی یقین رکھتا ہو, اس کو چاہیے کہ دنیا کی مختصر قیمتی زندگی فضولیات میں خرچ نہ کرے, بلکہ صالحات اکٹھا کرنے میں اس مختصر زندگی کو خرچ کرے, اور آخرت کی کرنسی زیادہ سے زیادہ یہاں پر حاصل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, سمجھے نا. اور اسی طریقے سے شرک خفی بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے, یعنی ریاکاری بھی نہ کرے, کیونکہ ریاکاری کے اندر بھی آدمی کیا کرتا ہے, عبادت میں مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے. عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں, لیکن اگر ریاکاری ہے تو پھر آپ نے مخلوق کو بھی کیا کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا. کیونکہ عبادت کا کچھ حصہ تو اللہ کے لیے ہے, لیکن اس میں جو ہے نا ایک پہلو مخلوق کے لیے, مخلوق کو دکھانا چاہتے ہیں. تو شرک خفی بھی مراد لی جا سکتی ہے, اور شرک حقیقی بھی جو ہے وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين, اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. خدایا قرآن مجید کے نور سے ہمارے سنوں کو منور فرما, ہدایت تامہ نصیب فرما. خدایا قرآن مجید کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ بنا. خدایا ہمیں ہدایت عطا فرما, ساری دنیا کی ہدایت کا دریا بنا. جو لوگ ہمارے ساتھ شریک ہے براہ راست نیٹ سے, دیا ان سب کا بیٹھنا اور شریک ہونا, اور جو بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ شریک ہے, خدایا ان کا آنا اور شرکت نجات کا ذریعہ اور سبب بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
کاپی سب کے پاس ہے؟ کاپیاں ہے کہ نہیں؟ ہاں بس کل والی مجھے بتاؤ, کل آخری بات کیا تھی؟ اس طرح سبق چلے گا. ہاں جی, کل آخری بات کیا تھی؟ جی ان کا مؤاخذہ ہوگا. ٹھیک, وہ ایک طالب علم میں ہمارا پرانا کہہ رہا, میں یاد دیا نہیں کروں, کیا پوچھ رہے تھے؟ شبیر بشیر آئے, یہ حال ہے. کل پوچھ رہے اس کی تھوڑا وضاحت کرے, وہ مجھے بھی یاد نہیں اور وہ خود بھی نہیں. قرآن پاک ایسے پاگل آؤ نہیں, وہ مجھے سوال دیا کرے نا, کون سی بات آپ پوری نہیں سمجھے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. جی آج ایک دو ضابطے میں سمجھانا چاہوں گا, انشاءاللہ العزیز پھر آگے چلیں گے. آیت جو قرآن پاک میں میراث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, تو آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 نکالیں. کتابیں ہیں, قرآن پاک تو ہے نا, 11 اور 12 نکالیں سورۃ النساء کی. جی مل گیا, ٹھیک. للرجال نصیب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الواردان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الواردان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہی آیت ہے جو کہ جاہلیت کی رواجوں کو اور طریقوں کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت میں دور جاہلیت کی جو طریقے تھے, جو رواج تھا, اس کو ختم کیا. اب آپ کے سامنے میں وہ نقشہ بتاتا ہوں کہ جب قرآن کریم کا آیت نازل نہیں ہوا تھا, اس وقت میراث کیسے تقسیم ہوتا تھا, جاہلیت کا رواج کیا تھا, دستور کیا تھا, اس کون سے طریقے تھے, اس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے نظر رکھتا ہوں. نمبر 1, اصول سے پہلے اصولاً یہ بات آپ سمجھے, رواج جو اس کا تھا یہ بات سمجھے کہ اگر کوئی بات, کوئی قانون, کوئی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رائج تھا اور شریعت محمدی نے اس کو برقرار رکھا, تو اس کی وہی حیثیت ہوگی جو کس کا ہے, جو شریعت کا ہے. دیکھو نوٹ کرو, ضابطے سمجھا رہا ہوں, میراث کے ہر چیز کے ضابطے ہوتے ہیں. آپ اس کو پھر رواج نہیں کہہ سکتے, اس کو حیثیت کس کی حاصل ہوگی, شریعت. اس لیے نہیں کہ پہلے تھا, اس لیے کہ تائید محمدی حاصل ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تائید محمدی حاصل ہو گئی. اب آپ آئیں, اس دور میں بھی الاقرب فالاقرب کا رواج تھا کہ اگر کسی میت کا قریبی رشتہ دار ہوتا تھا تو قریبی رشتہ دار بعید والے کو محروم کرتے تھے. سن لیا کیا طریقہ تھا؟ جب کسی میت کے رشتہ دار قریب بھی تھے اور بعید بھی تھے, تو اس رواج میں بھی, اس دستور میں بھی قریب والے وارث بنتے تھے اور بعید والے کیا ہوتے تھے؟ محروم ہوتے تھے. اور قرآن قریب میں بھی اسی قانون کو برقرار رکھا گیا, اور یہ ضابطہ ثابت ہے صادق الاقرب فالاقرب, اور یہ قانون آپ کا تمام قانون پر حاوی ہے. بیٹا موجود ہے, پوتے کو وارث نہیں بنا سکتے. باپ موجود ہے, دادا کو وارث نہیں بنا سکتے. پوتا موجود ہے, پر پوتے کو وارث یاد ہو جائے گا. یہ ضابطوں پر ہم پورا قوانین چلائیں گے, یہ ضابطہ ہے اور مسلم ہے. تائید اس لیے حاصل ہے قرآن کی متعدد آیات سے ہم ثابت کریں گے, حدیث سے بھی. اس لیے نہیں کہ اس کا رواج تھا, کس لیے؟ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے, شریعت میں حاصل کر دیا تو ہم اس کو چھوڑ دیں. کل میں نے آپ کو حدیث بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اصول دین وہی ہے جو ابراہیمی کی تھی, اور حضور سے پہلے سب سے اول اصول دین کہاں سے شروع ہوئی ہے, یاد ہے؟ جی نوح علیہ السلام, اور پھر ہمارے لیے جو سب سے قریب تر تو ابراہیم علیہ السلام تھے. کیا تھے؟ ملت ابیکم ابراہیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے اور اس کے اصول ایک جیسے ہیں. تو پہلا وہ اصول دور جاہلیت کا, جو بعد میں ہمارے شریعت کا مقرر قانون بنا, وہ کون سا تھا؟ اب اپنے الفاظ بولو نا جو کتابوں میں ہے. الاقرب فالاقرب, اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. نمبر ایک. نمبر دو, یہ فرق آ رہا ہے, عورتیں اس قوانین میں وارث نہیں ہوتے تھے, چاہے چھوٹے چاہے بڑے کوئی بھی ہو. عورت شریعت میں نہ, اس کے جاہلیت کے دور میں کس کا وارث نہیں ہوتا تھا؟ میں چاہے بیٹا ہو نہ بیٹی ہو, پوتی ہو, کوئی بھی ہو, بہن ہو. اور عورتوں کے ذریعے سے جو رشتے ہوتے وہ بھی وارث نہیں ہوتے تھے, جیسے بانجا بانجی. مولانا میں جو پہلے ضوابط سمجھا رہا ہوں اس کو ایسے یاد کرو جیسے آپ جو ہے نا نماز یاد کر رہے ہو. دیکھو, بھتیجا اور بھتیجی یہ آپ کے میت کے رشتے دار ہوتے ہیں, رشتے میں آتے ہیں, لیکن مرد کے ذریعے سے کہ عورت کے ذریعے سے؟ بھتیجا کون ہوتا ہے؟ بھائی کا لڑکا نا. بھتیجی کون ہوتی ہے؟ تو اس کی جو رشتہ ہے یہ مرد کے واسطے سے ہے, عورت کے واسطے سے نہیں. تو جاہلیت کے دور میں جو عورتوں کے ذریعے سے رشتے ہوتے تھے, مثلا بانجا ہے یا کیا ہے, بانجی ہے, وہ بھی ان کے قانون میں کبھی وارث نہیں ہو سکتا تھا. یہ بات سمجھے, یہ دوسرا قانون ہوتا تھا. نمبر تین, رشتہ داروں میں یہ قانون ہمارے ہاں کیسے ہے؟ میراث تو نہیں پڑھایا آپ لوگوں نے نا؟ میں نے تو پڑھایا یار, جو ہمارے طلبا ہیں ان کے تو میں نے پڑھایا ہے. ہاں, یہ کن لوگوں میں شامل ہے؟ زبید الرحام میں, خدا کے بندوں. کس میں ہے؟ زبید الرحام میں ہے. اس میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں, مفصل بات کر لوں گا. ہمارے ہاں وارث ہے احناف کے ہاں, لیکن دوسروں کے ہاں نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے ہاں تمام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جہاں منفرد ہو, باقی سارے ائمہ ایک طرف ہو اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسری طرف ہو, تو وہاں اس کی کمال کو دیکھے کیسے دلائل ہوتی. سمجھ گئے نا؟ تو اس میں ہمارا یہ اصول شریعت کے خلاف تھا. ہمارے مسلک میں وارث ہیں, اس دور میں نہیں ہوتے تھے. یاد ہو گیا نمبر دو. نمبر تین, چار کے تین جو بھی ہے, نمبر خود دیا کرو. اولاد میں اولاد کو ترجیح ہوتی تھی قریبی رشتہ داروں میں. دیکھو سنو, باپ بھی رشتے میں ہے. باپ رشتہ دار ہے کہ باپ ہے کون ہے آپ بتائیں؟ رشتہ کا نہ جوڑ, باپ تو اصل ہے. کیا بولو؟ اصل ہے. اور بیٹا بھی ہے. کیا بولو؟ اگر ایک آدمی مر جائے, اس کا باپ بھی زندہ ہے, بیٹا بھی زندہ ہے, وارث کون ہوگا؟ یہ دونوں کس نے کہا؟ سن لو, والے اب ابھی لکل واحد منہما السدس ان کان لہ ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. آنے والی آیت, باپ فرض حصے کا تو مالک ہے اگر اولاد ہو, نہ ہو اولاد تو سارے کا مالک. جو مر گیا اس کو دیکھنا پڑے گا, شادی شدہ تھا نہیں تھا, اولاد تھا نہیں تھا. لیکن یہ بات تو ہے کہ تقرب میں اقرب میں بیٹا مقدم ہے باپ. اصبا کے حصے میں جو بچا ہوا مال ہوتا ہے, اصبیت والا حصہ ہوتا ہے, باپ بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے, وارث کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا. تو اس دور میں بھی تقدم اولاد کو حاصل تھا, آج بھی حاصل ہے. یہ بھی اتنا مخالف نہیں ہے, کیا نہیں بولو؟ تقریباً ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ملتا ہے. کتنی ہوگی ان کی قواعد؟ تین یا چار جو بھی ہے وہ گن لو. شریعت سے پہلے دور جاہلیت میں ازدواجی حیثیت, ازدواجی رشتہ, وہ سبب وراثت نہیں ہوتا تھا. ازدواجی رشتہ نسبی ہے کہ سببی ہے؟ زور سے بولو. سببی ہے نا. وہ نسبی کے قائل ہوتے تھے. اس دور میں وراثت کس پہ چلتا تھا؟ نسب پہ چلتا تھا. لہذا بیوی اپنے شوہر کا وارث نہیں بن سکتی تھی اور نہ شوہر اپنی بیوی کا وارث بن سکتا تھا. یہ بھی شریعت نے نیست و نابود کر دیا. آیات نازل ہو گئی اور بیوی کو کس کا وارث بنایا؟ ہاں؟ شوہر. اور شوہر بیوی کا وارث بنا دیا. سمجھ گئے بات کو؟ کتنے اصول ہو گئے. ایک چھوٹا اور بتا رہا ہوں جو بالکل ہمارے ہاں بھی موافق ہے. وہ یہ کہ اگر ایک درجے کے یکساں درجہ بھی برابر ہے اور صنف بھی برابر ہے تو اس میں وراثت برابر تقسیم ہوتا تھا. مثلا کسی کے چار بھائی زندہ ہیں, مر گیا ہے تو بھائی تو سارے برابر ہیں نا, اور حصے کے لحاظ سے بھی مذکر کا حصہ دوسرے مذکر کے برابر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی اس میں برابر برابر تقسیم ہوتا تھا اور آج بھی وہی طریقہ رائج ہے. میت کی جو ورثہ اصحاب ہوں اور ایک ہی درجے کو ہوں, یا ذوی الفروض ہوں ایک ہی درجے کو ہوں, تو ان کے حصوں میں فرق ہوتا ہے یا برابر ہوتا تھا؟ ایک آدمی کی چار بیٹے ہیں, چاروں بیٹوں کو برابر دیا جائے گا. اور ایک آدمی کی چار بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کا دوسری بیٹی کے ساتھ حصہ کیا ہے؟ فرق کدھر ہے؟ کہہ رہے فرق ہے یار, سو رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی مر گیا اس کی چار ہی بیٹیاں ہیں تو بھی ایک بیٹی کو دوسری سے زیادہ دیا جائے گا؟ کیا دیا جائے گا؟ تو میں نے دو الفاظ بولے, جب میت کے وہ رسا یکساں ہو, یہ نہیں کوئی بھائی ہے کوئی پوپا ہے کوئی پوپی ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ ایک ہی درجے کے ہیں اور کیفیت صرف بھی ایک ہے تو برابر برابر تقسیم کیا جاتا ہے. یہ آج بھی راج ہے, ہمارے قانون میں بھی یہی چیز قائم ہے. تو پانچ بڑے اصول ہوتے تھے جو بعض بڑے غلط تھے اور کچھ صحیح تھے. کیا تھے بولو؟ کس دور میں؟ جاہلیت کے دور میں. اللہ رب العزت نے اس غلط قوانین کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہو گئی, نازل کر دی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے, جو کچھ چھوڑا ہے اس کے والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کا اپنا حصہ ہے جو کچھ چھوڑا ہے والدین نے یا رشتہ داروں نے. یاد ہو جائے گا, مما قل منہ او کثر, چاہے کم چھوڑا ہو چاہے زیادہ چھوڑا ہو, نصیبا مفروضا, مقرر کیا ہوا حصہ. دو باتیں ہو گئی. پہلی بات, کوئی فرق نہیں ہے وارث میں مرد اور مؤنث کا, ٹھیک ہے. وہ تو کہتے کہ مردوں میں بھی وہ وارث ہوگا جو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہو, یہ لڑ سکتا ہو, جو مال کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. تو لڑکا ہے, نابالغ ہے, وہ بھی وارث نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو محتاج ہیں, فقیر ہیں, معذور ہیں, وہ بھی وارث نہیں ہے. وہ تو مرد اس مرد کو وارث بناتے تھے جو دفاع کے قابل ہوتے تھے اور ملک کی گاؤں مال کی حفاظت کر سکتے تھے, جوان مرد, اور صرف مردوں کو وارث بناتے تھے. شریعت نے مرد اور سب قسم کے مردوں کو وارث بنا دیا, چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک یہ بات ختم ہو گئی. دوسری بات, جو عورتوں کو یہ وارث ہی نہیں بناتے تھے, کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مولانا آج کل, مجھے کئی باتیں سفر آتی ہے, یہ جو لوگ عورتیں جلوسی نکالتی ہیں کہ آزادی چاہیے, ہاں میرا جیسا میرا مرضی تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، تمہاری مرضی کدھر ہے جی. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ آزاد خیالی، کیا بولو، جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آزاد خیالی، جن لوگوں کے باتیں کر رہے ہو، آزاد خیالی مانگ رہے ہو، ان لوگوں نے تو ان کو وارث ہی نہیں قرار دیا تھا، بیٹی ہونے کا درجہ نہیں دیا، سمجھ گئے نا، زندہ در گور کرتے تھے. شریعت نے حقوق میں مرد عورت کو ایسے کڑے کر دیے، تم لوگ کیا آزادی دلواؤ گے؟ اختیارات اور عزت تو شریعت نے دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ رد ہو گیا. آگے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ درس تدریس ایک فن رکھتا ہے، ایک مہارت رکھتا ہے. اسلوب قرآن یہ ہے، یاد رکھو کہ پہلے بات کو اگر اجمال کے طور پر بیان کیا جائے اور بعد میں اس کی تفصیل بیان کیا جائے، وہ اوقاف ذہن ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ذہن میں بہت جلدی آتا ہے. اللہ نے یہاں اجمال بیان کیا، ہر قسم کی تخصیصات کو ختم کر دیے، ہر صنف کو حقدار بتایا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. دوسرا یہ بتا دیا کہ اس کے حصے مقرر ہیں. کیا ہیں؟ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن کی آیت کو یاد کرنا ہے، میراث والی آیت کو یاد کرنا ہوگا لازمی. نصیبم مفروضہ، مقرر کیا ہوا حصہ ہے. اب مقرر کیا ہوا کیا ہے، یہ آگے اس کا تفصیل ہے. یوسیکم اللہ فی اولادکم، یہ کیا ہے، وہ اجمال اور یہ تفصیل. اچھا یہی سمجھا رہا ہوں آج، اس کو پورا کر رہا ہوں، کل ایک دو دن میں میراث شروع ہو جائے گا، تمہیدات ہیں یہ. درمیان میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو دو تین آیتیں ہیں، دو آیتیں اور ہیں، وہ ایک نصیحت ہے، ایک قسم کے بڑے عمدہ اچھے اخلاق کا اظہار ہے. کہ بعض اوقات جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، یاد رکھو، آپ سے کوئی پوچھے مولانا مال کے تقسیم کا درجہ اول درجہ ہے یا کون سا درجہ ہے، ایک بندہ بولو. شاباش، چوتھا کس نے کہا؟ وراثت القسمت لیس اول شیء بل آخر شیء، چوتھا ہو جو بھی ہو، کیا ہے، سب سے پہلے وراثت پر کچھ چیزیں مقدم ہیں. پہلا مسئلہ میت کی جان کی بات ہے، جو اس کی نفسی جانی ضروریات ہیں، ذاتی ضروریات ہیں، وہ پورا کرنا ہوگا. تو جانی ضروریات میں کیا چیز ہے، کفن ہے، دفن ہے، دہجی اور دفنانا بھی ہے. ہاں جی، کسی غیر کے زمینوں میں کسی کو دفن نہ کرو، کراچی میں قبر کو بھی خریدنا پڑے گا. ہاں جی، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی ذاتی معاملات، بھائی دنیا کی مثال دیکھو، مثالوں کو اچھی طرح سمجھے. ایک آدمی کو اتنا کپڑا نہیں ہے کہ جسم کو ڈام پہ رکھے، نماز پڑھے، باہر عوام میں نکلے، اور اس پر قرضہ بھی ہے. جو اس کو 100-200 روپے کمائے گا، پہلے کپڑا خریدے گا، قرضدار کو دے گا. شریعت کیا کہتا ہے، کپڑا خریدے. اپنی جان والا مسئلہ اللہ نے یہ آزادی دی ہے کہ اس کو بعد میں کوشش کرو، اپنی نفس کے پیر. ایسی ہی جان جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، اس کا آپ کا سب سے مسئلہ جسم کا ڈانپنا ہے، جو کفن ہے. کفن دفن اور دفنانا اور اس طریقے سے، یہ ساری چیزیں جو دفن کے تجہیز اور تکفین جو وراثت کے الفاظ ہیں، یہ بہت ضروری ہے. کیا بولو؟ تجہیز اور تکفین. دوسرے درجے میں قرض. کیا قرض؟ قرض کیوں ضروری ہے؟ قرض تو وہ چیز ہے کہ میت کو جنت سے روکے گا. دوبارہ حدیث میں نے یہ حدیث سنائی تھی، آپ لوگوں نے پڑھی ہے. حضور کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، صحابی رسول، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے. تفصیل آئے گا. اس کی بیٹیاں بھی ہے، بے عورت بھی، بیوہ بھی ہے، اور 200-300 روپے ریال ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور قرضہ بھی ہے. اگر میں قرضداروں کو دیتا ہوں تو یہ کیا رہتے ہیں؟ بے سہارا رہ جاتے ہیں، یتیم رہ جاتے ہیں. اگر میں ان کو دیتا ہوں تو قرضدار رہ جاتے ہیں. آپ مجھے میری رہنمائی کریں یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، غور کرو مولانا، یہ نکلا ہمیشہ یاد رکھو، آپ کے سامنے ضابطہ آ جائے گا کہ تقدیم اور تاخیر میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا، فوراً جاؤ، وہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ قرضداروں کو دے دیں. آپ کے بھائی اور جنت کے درمیان قرض حائل ہوا، دیوار بن گیا. کیا ہوا؟ کیا چیز؟ قرض. لہذا کیا کرو؟ حالانکہ اس سے زیادہ حقدار کوئی ہوتا ہے؟ حضور کے الفاظ سنو، حضور نے فرمایا، جو یتیم ہے، جو مجبور ہے، یتیموں کو اس کے حوالے کرو جس نے یتیم بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ یتیموں کو اللہ کے حوالے کرو، اس کو مجبوری نہیں ہوگی، لیکن بندے کا حق پہلے ادا کرو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا نے یہ قانون نکالا ہے کہ جہاں تعلق، جہاں تقابل حقوق العباد اور حقوق اللہ کا آ جائے تو پہلے کس کو ادا کرنا پڑے گا؟ حقوق العباد. حقوق العباد سے کوئی توقع نہ رکھو. مولانا آج ہمارے پرانے طلباء سامنے نہیں ہے، کیا وجہ؟ غراض میں کیا ہے؟ جی وہاں آپ یہ امید نہ رکھو کہ میرا 1 روپے معاف کرے گا، وہ کہہ رہا اور بھی دو. اللہ کی ذات بڑا وسیع رحمت والا ہے، وہ معاف کرے گا. تو یہاں ضابطہ متعین ہوا، ایک طرف حقوق العباد تھے اور دوسری طرف کیا تھے؟ بند. اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا؟ جاؤ، کس کو ادا کرو؟ قرض کو ادا کرو. تو دوسرا درجہ کیا ہوا؟ قرض کو ادا کرنا. تیسرا درجہ وصیت کا ہے. کس کا ہے؟ یہ ترتیب جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس کے بعد تقسیم ہے جو چوتھے درجے پر آتا ہے. کیا؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، تھوڑا سا مولانا قرآن پاک سب کے پاس ہونا چاہیے، تھوڑا سا آپ نظر رکھیں. ہاں، اس ترتیب کو میں آپ کو سمجھا دوں. جو آیت میراث شروع ہوا ہے، آیت نمبر 11، اس پر غور کرو، جو آخری آیت کا آخری حصہ ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. مل گیا؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ تقسیم اس وقت ہوگا جب وصیت پر عمل ہو جائے، قرض پر قرض کی ادائیگی ہو جائے. مولانا غور سے سنو، ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تو وصیت مقدم ہے اور دین قرآن میں کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ کبھی غلط فہمی میں نہیں ہونا ہے، اللہ کے رسول کے فیصل کو سمجھایا کہ پہلے دین ہوگا، اس کا تیسرا درجہ ہوگا، بعد میں کس کا ہوگا. یہ تو احادیث، بھائی قرآن کریم ہی سے یاد رکھو، میرے سارے اصول ہوتے ہیں. جہاں قرآن کریم میں اجمال ہو تو اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کا مرکز احادیث نبوی ہوگا. بس کیا بولو؟ تو یہاں یہ اجمال پایا گیا کہ وصیت کو پہلے لایا اور دین کو بعد میں لایا، لیکن احادیث نبوی میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ دین مقدم ہے اور وصیت بعد میں. اور پہلے والا تو جسم کا تھا، اپنی ضروریات ہو تو ہر لحاظ سے مقدم ہے. جی ایک جگہ کہا، دوسری جگہ فوراً بعد اس کی بات کہیں. ایک تو یہاں بتایا گیا کہ بھائی وصیت اور اس کو ادا کرنا ہی ہے، اس کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے. آگے اس کو دیکھیں، وَلَكُمْ نِصْفُ، اس کے بعد آگے کہتے ہیں، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِن بَعْدِ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آ گیا نا؟ یہ 11 اور 12 دو آیات جو ہیں میراث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس میں ہر جگہ یہ بتایا گیا کہ ترتیب ہونا چاہیے. تقسیم کا مرحلہ بہت بعد کی ہے، پہلے وصیت اور قرض اور تجویز تکفین مقدم ہے. اس لیے ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہے، تمام شعبے اور ہمارے ہاں سب کیا معتبر ہے، تمام اسلامی ملکوں میں بھی یہ نافذ ہے کہ بھائی وہ میراث تقسیم تب ہوگی جب حقوق متقدمہ علی الارث کو پہلے پورا کیا جائے. دمشق اور مصر کیا ہے، مراکش، سارے اسلامی کتابوں کو میں نے دیکھا ہے، سب نے یہی قانون رکھا، یہ مقدمہ ہے. کیا ہے؟ یہ تفصیل آ رہا ہے. اچھا آگے بھی ہے یہ جو کہا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, ہے نا آیت کے آخر میں تین چار دلیلیں ہیں جس میں ترتیب بتایا گیا ہے. تو مولانا بات سمجھا رہا ہوں, جاہلیت کے ادوار کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کون سی آیت نازل کی؟ شاباش, یاد ہو گیا. لیکن اس میں تو اتنا بتایا گیا کہ سارے وارث ہیں, یہ بھی اجمالاً بتایا, یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو وارث ہیں ان کے حصے بھی متعین ہے. کل میں وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ کیا نہیں کر سکتے ہو, تغیر و تبدل نہیں کر سکتے ہو, یہ فن اختیاری نہیں ہے, غیر اختیاری ہے. تم کون ہوتے ہو کہ بہن کو کہہ دو معاف کرو؟ ٹھیک ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے, کیا معاف کرے گا؟ میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ تم اپنی بہنوں کو زمینیں دیں اور ایک سال اس میں ہل چلائے, کیا اور اس کا میوہ کھائے, گندم کھائے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کو زمین دیتے ہیں یا اپنے بچوں کو دیتے ہیں. کس کو دے گا بھائی؟ میں نے اب یہ مناسب نہیں, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے درپیش ہے, میں مثالوں پہ جا رہا ہوں. میں نے باپ کی زندگی میں بہنوں کو پیسے دے کر, باپ نے مجھے مختار بنایا کہ زمینوں کو بہنوں اپنے بھائیوں میں تقسیم کرو گھروں کے لیے. تو وہ مشہور حدیث سے آپ لوگوں نے جو ہے نا بخاری شریف میں پڑھا کہ سو بینا اولادکم, ہے نا. اور نعمان ابن بشیر کی روایت بھی آپ کے سامنے ہے, جب اس کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو باغ دیا, حضور نے کہا اور اولاد کو دیا نہیں, گرا نہیں دیا, تو حضور نے کہا جاؤ واپس کرو. یاد ہے نا, میں اس کا گواہ نہیں بننا چاہتا. تو میں نے بہنوں کو کہا, بہنوں کو باپ کہہ رہے تھے کہ غیر ملکوں کو, وہ تو شادی شدہ ہے, غیر خاندان ہے, وہ پھر میری زمین میں آئے گا, بھائیوں سے لڑے گا. میں نے کہا طریقہ ہے, اس کو پیسے دے کر فارغ کریں گے, یہ تو بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کا حق پورا کرو, حق نہ مارو. تو میں نے دے دیے. اب جب باپ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں میرے نام پہ انتقال کرو, تو کہہ رہا بات دوسرے بھائی کہتے ہیں اگر تم نے بھائی کے نام پہ انتقال کر دیا زندگی بھر ہمارے گھر میں نہیں آؤ گی. بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, دشمنی پیدا کر رہے ہیں کہ بہنوں کو کہہ رہے ہیں زمین پیسہ حصہ دے, ہمارا حصہ ہے, تمہارا کدھر سے ہوا؟ جہالت ہے. ایک عورت کے اپنے اولاد موجود ہے, شوہر موجود ہے, تو بھائی وارث بھائی حق ادا رہی ہے, اس کا اولاد حقدار ہے, اولاد حقدار ہے نا, لیکن جہالت ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ حصے تو مقرر ہیں. اب یہ اجمال تھا, کیا تھا؟ تفصیل اللہ نے دوبارہ کہاں سے شروع کروایا؟ بولو, یہ دو آیتوں کو جوڑ کے پڑھو, یوسفیکم اللہ. درمیان میں ایک اور بات تھی, اس درمیان کی آیت کو بھی سمجھا رہا ہوں, یہ بات آج پوری ہو جائے. درمیان میں بات یہ تھی کہ بعض اوقات جب لوگ مال تقسیم کر رہے ہیں تو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, یتیم ہوتے ہیں, محتاج ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, یا وہ وارث نہیں ہوتے. بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہا تو اولاد ہوگا وارث نہیں ہوگا, مسئلہ تو مثلا آپ کو پتا ہے کہ مثالیں آ جائیں. تو شریعت کی روح سے وہ وراثت کا حقدار محجوب ہے کسی اور وجہ سے. تو آگے آیات میں یہ بتایا گیا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ, اس کے بعد کہ اگر تقسیم ہو رہا ہے اور وہاں آپ کے سامنے یتیم ہے اور یہ کہ کیا ہے اور مجبور ہے, تو آپ اس کو کچھ کھلا بھی سکتے ہو راضی کر کے, یا اس کو کچھ دے بھی سکتے ہو کہ اس کو دے دو تاکہ وہ کیا ہے عزت کے ساتھ وہی سے چلا جائے, یہ بتانا چاہتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو دے, بعض وقت آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں, وراثت یتیموں کا ہے. بولو, مال کس کا ہے؟ یتیموں کا ہے. اور آپ ہیلا اسکات کر رہے ہو, سنا ہے نا وہ فرسرد میں, پہلے ابھی نہیں ہو رہا ہے, کہاں ہوتا تھا؟ گاؤں میں ہیلا اسکات ہوتا تھا, اور کہتے ہیں کہ یہ مال یتیموں کا ہے, اور آپ جو ہے نا ایک کو دیتے ہو تم لے لو, دوسرا آگے کو دیتا ہے پھر واپس کرتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, مالک بھی نہیں بنا رہا ہے, مالک بن گئے تو اگر وہ کہہ دے میں نہیں دے رہا ہوں پھر کیا ہوگا بھائی؟ دائرہ بنایا نا, کبھی سنا ہے, دیکھا ہے دائرہ بناتے ہیں, بہت سارے مال کو پھر ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, وہ اس کو دے رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, آگے دوسرے کو دے رہا ہے. اگر جس کو دے دیا وہ کہہ رہا نہیں دے رہا ہوں تو بنانے کا مالک بننے کا حق رکھتا ہے نہیں رکھتا, ہاں وہ کہہ تو دے کہ نہیں دے رہا ہوں, اسے کو تو سر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, تو یہ مذاق نہیں ہو جائے گا. بھائی میں یہ حیران ہوں کہ بھائی اسی طریقے کو لیا کرو جس میں کوئی دلال کی اجازت تو ہو. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وصیت یہ یتیموں کا مال ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ اس کو ان میں سے کچھ نہیں دے سکتے ہو, کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ بھائی سنتے نہیں, بڑی زبردست باتیں یاد کرو. مال تقسیم کر رہے ہو اور وہاں یتیم حاضر ہیں اور مال بھی یتیموں کا ہے, تو یتیموں کے مال سے آپ دے سکتے ہو؟ یا کسی نے اجازت نہیں دیا, وصیت نہیں کیا, اجازت نہیں, تو آپ کسی کی اجازت سے کسی کا مال دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُولْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا. کتنا زبردست قانون. پھر آپ اس کو کیا کرو, معذرت کرو, اور اچھے طریقے سے معذرت کرو کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں, آپ لوگ ناراض نہ ہو جاؤ, اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, یا شریعت اس کو آپ لوگوں کو دینے کی اجازت. یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ جیسا ہے اور ہمیں سمجھایا کہ پھر تم لوگ یہ طریقہ اختیار کرو. کیا کہتے ہیں, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, قریبی رشتہ دار, وہ قریبی رشتہ دار جو وارث نہیں, جو وارث ہے ان کو تو حصہ مل جائے گا, جو کیا نہیں ہے, وارث نہیں یا یتیم ہے یا مسکین ہے, فَارْزُقُوهُ مِنْهُ, تو ان سے کچھ کھلاؤ. کیا کرو, نہیں کر سکتے ہو, فَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کیا, ورنہ پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو, گاری گلوچ نہ دو, برا بھلا نہ کہیں, معذرت کرو. کیا کرو, آگے ایک اور سخت وعید ہے کہ بھئی آپ لوگ کسی کا مال جو یتیم ہے اس کا مال آپ استعمال نہ کریں, معاملہ اپنے آپ سے شروع کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, چاہیے کہ خطرہ کرے لوگ, خوف کرے وہ لوگ جو اپنے پیچھے چھوٹے بچے یتیم چھوڑے, خَافُوا عَلَيْهِمْ, ان کے دل پہ کیا گزرا, میرے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا, آخر یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. کیا مولانا, میں آپ کو ایک ضابطہ سمجھا رہا ہوں, آپ اپنے آپ سے مسئلہ شروع کرو, تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ بے عزتی کروائے, بیوی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بھائی, کوئی بھی چاہے گا؟ تو دوسری بھی تو کسی کی بہن ہے, کسی کی بھائی بیوی, تو سد باب برائیوں کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن ہمیں یہ طریقہ سمجھا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے اولاد پر غور کرو, یہ بھی یتیم بچے ہیں, ظلم نہ کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, بڑے اچھے طریقے سے اچھی بات کرو. لیکن پھر آخری وعید, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اس کو یاد ہونا چاہیے کہ اپنے پیٹوں میں آگ کا جہنم لے جاتے ہیں. یہ درمیان میں ایک مسئلہ آیا کہ بعض اوقات بچی بھی یتیم ہے یا کوئی بڑا فقیر ہے, بڑا محتاج ہے, لیکن آپ مجبور ہیں, یہ مال ایسا ہے کہ اس سے آپ اس کو دے نہیں سکتے ہیں اور نہ آپ اس کو کھلا سکتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے راستہ کیا نکالا کہ آپ اس کے لیے طریقہ ہمدردی کا رکھیں, پیار محبت کا رکھیں, اور کس طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے یتیم کے بارے میں گزرا ہے کہ آپ لوگ اس کی آزمائش کرتے رہو, جب وہ اگر آپ یتیموں کے مال کے مالک ہو جاؤ گے تو پھر اگر آپ کو ذو وسعت والے ہیں, ذو سعت والے ہیں, کوشش, جب آپ کی تنخواہ گزارا ہوتی ہے تو یتیم کے مال کی پرورش میں آپ پیسے نہیں لے سکتے, یاد رکھو. کیا, لیکن اگر آپ فقیر ہیں تو اس کے مال کے خرچ کرنے میں یا حفاظت کرنے میں یا چوکی دار رکھنے میں کچھ بھی ہے تو آپ قدر ضرورت اس سے لے سکتے ہیں, اس پر خرچ کر سکتے ہیں, ضابطہ سمجھا رہا ہوں. اور چھوٹے کو یتیم کو پرورش کرتا رہے گا, کرتا رہے گا جب تک وہ اس کے قابل نہ ہو جائے کہ مال پورا ہو جائے, نہ یہ ابھی سمجھدار ہے, اس کو آزماتا رہے گا. تو یتیموں کے آزمان کا طریقہ کیا ہے, یار اس کو طریقہ سمجھاؤ, تھوڑے سے پیسے دے دو کہ جاؤ بازار سے سبزی لاؤ, کھلاتا ہے یا نہیں؟ اگر تم جاؤ جا سے بازار سے سبزی لاؤ اور وہ انگور لائے تو سمجھو بڑا بیوقوف ہے, میں نے اس کو کس کا کہا تھا, اس کو کہا جا کے آلو لاؤ, اور اس نے کچھا کیا چیکو لایا تو کیا بولو گے؟ بڑا بے وقوف ہے. ایسے تجربے کرتے رہو بلوغ تک. اگر بلوغ کے بعد نہ سمجھا جائے تو تفسیر عثمانی کے یہ لکھا ہے کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ 25 سال تک انتظار کرو, اگر 25 سال بعد بھی صحیح نہ ہو جائے تو مار دے دو, چونکہ اسی کا ہے اللہ مارے کہ وہ کوئی اور طریقہ رکھے گا, ورنہ اس سے پہن نہ دیا کریں. یہ پہرے گزرا ہے, آپ پھر بھی پڑھو گے. میرے نزدیک میرا جو مسئلہ تھا آج یہ تھا کہ آپ کو میں نے وہ جو وراثت کا سابقہ دور کی جو جہالتی تھی اس کو آیت کو شان نزول سمجھا کر کے بھائی وہ اللہ نے ختم کی, اور ہمیں یہ ضابطہ سمجھایا کہ آپ جو ہے نا ہر وارث کو حصہ دو گے, مرد عورت کا فرق نہیں اور چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں ہے, ایک مقرر حصے جو اللہ نے مقرر کر لیے وہ اس کو دے دو. فآتوہم مفید الوارثین کا نام لکھ کر دے, سنا ہوگا وہ جو دیوبند سے چھایا ہوا ہے بہت زمانے, بڑا مشہور کتاب ہے, اس نے یہ لکھا ہے, مصنف نے لکھا ہے کہ ان کا اعتبار نہیں ہے, جب آپ مال تقسیم کرتے وہ مانے یا نہ مانے آپ اس کا حصہ اٹھا کر اس کے گھر میں دے دو, چونکہ اللہ نے ہمیں کیا دیا فآتوہم نصیبہم کا ہے. کیا کہا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنا حصہ دے دو, یہ نہ پوچھو تم لیتے ہو یا نہیں, یہ نہ پوچھو, بلکہ کیا کرو دے دو. اب وہ حصے کیا ہیں اس پر پھر گفتگو ہوگی. بس ٹائم اوپر بھی ہو گیا میرے خیال میں. کہاں اوپر ہو گیا یار, شوق سے پڑھو, روز سے پہلے پہلے میں اصول سمجھا دوں. دعا کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اللہ کے قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھائی اور برائی کا جو اللہ تعالیٰ تمیز سکھائے. اللہ ہم سب کے جملہ حاضرین اور جملہ سامعین اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے اور اس کا استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مرحوم رحمہ اللہ بانی ادارہ اس کی بھی دعا کرو, مدرسے کی ترقی کے لیے بھی دعا کرو, اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ آپ لوگوں کو فرصت دے اور اللہ تعالیٰ مصروفیات سے محفوظ رکھے, سکون نصیب فرمائے, جسمانی بھی ذہنی بھی مالی بھی, تاکہ توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. بس.